मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا। قرآن مجید کی دو آیات تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گلا میرا مستقل بیٹھا ہی رہتا ہے، 20 سال ہو گئے، کبھی کبھار مجھے لگتا ہے کچھ تھوڑی سی آواز نکلی ہے میری۔ کچھ تجربے کی چیزیں ہوتی ہیں جو شیئر کر دینی چاہیے لوگوں کے ساتھ، اگرچہ ان کا براہ راست دین سے تعلق نہیں ہے۔ میں نے ایک تجربے سے، زندگی کے تجربے سے ایک چیز سیکھی ہے کہ ہمیشہ کسی بھی چیز میں نا اس کے ایکسپرٹ کے پاس پہلی دفعہ میں چلے جاؤ، چاہے دین کا تعلق ہو، چاہے میڈیکل سائنس سے متعلق مسئلہ ہو، یا آپ نے گھر کا کوئی میپ بنوانا ہے، نقشہ بنوانا ہے، سول انجینئر کے پاس جانا ہے آپ نے، یا آپ نے کوئی جو فزیکل فٹنس کے ماہر ہوتے ہیں، پیٹ کم کرنا ہے، وزن کم کرنا ہے، جو بھی بی سی او مسائل ہیں، پہلی دفعہ میں ہی کوشش کیا کرو کہ جو ایکسپرٹ ترین آدمی ہے نا کسی بھی فیلڈ کا، اس سے رابطہ کرو۔ آپ کا ٹائم بچے گا، آپ کا پیسہ بچے گا، پہلی دفعہ میں پیسہ زیادہ خرچ ہوگا، لیکن وہ بار بار، وہ جو کہتے ہیں نا غریب سستا روئے بار بار، مہنگا روئے ایک بار۔ تو بس یہ ایک میسج ہے، پیغام ہے، یہ بیان نہیں ہے، بیان ابھی میں شروع کر رہا ہوں، تجربوں کی ایک چیز ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ہم سستے کے چکر میں پیسے بچانے کے لیے جو جس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں ان کے پاس نہیں جاتے کہ یار فیس سستی ہے، تو پھر ساری زندگی تجربے ہی کرتا رہتا ہے آدمی بیٹھ کے۔ شروع میں ہی کسی اچھے کو دکھا دو، ماہر آدمی کو دکھا دو، تو ایک دفعہ خرچہ ہوگا، ہمیشہ کے خرچوں سے بچے رہو گے۔ آج کل ہم اپنے ماں باپ کی صحت سے بہت غافل رہتے ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو تجربوں کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، تو اس میں بھی شریعت نے حکم دیا ماں باپ کی خدمت کا، تو اس خدمت میں سب سے پہلے ان کی ہیلتھ ہے، ان کی صحت ہے۔ صحت ویت کا خیال نہیں رکھا جا رہا آج کل، صحت کا خیال ایسے رکھا جا رہا ہے انتظار ہوتا ہے کہ ابا کی جب طبیعت خراب ہوگی تو ہاسپٹل لے جائیں گے۔ بالکل غلط ہے، ابا کی طبیعت خراب ہونے سے پہلے آپ نے کسی بڑے اچھے ڈاکٹر کے مشورے سے ابا اما کو چیک اپ کرا دو کہ کیا کیا ان کو اب ہو سکتا ہے فیوچر میں، کیونکہ جب عمر 40 سال ہو گئی اور 50 سال ہو گئی تو اب ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکنا ہے، اب ہوگا، یہ تو ہوگا، اب بلڈ پریشر بھی ہوگا، شوگر بھی ہوگی، اور کینسر کے بھی خطرات ہیں، اور بہت سارے مسائل آہستہ آہستہ کھڑے ہوں گے۔ تو ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بوڑھے لوگوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہوگا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ اس سلسلے میں حاضر ہوئے تھے ہم۔ تو یہ بھی ماں باپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، پہلے سے ہی بھائی سب کچھ۔ خیر، یہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ ابا میرے 50 سال کے ہو گئے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، ابا 60 سال کے ہو گئے ہیں، 70۔ ابا ویسے آج کل 50 سال کے تو شادی ہو رہی ہوتی ہے 50 سال میں، پہلے زمانے میں 40 سال میں لوگ دادا بنتے تھے، آج کل 50 سال میں باپ بھی نہیں بن رہے ہوتے۔ تو یہ بھی ایک نحوست ہے کہ اولاد جب خدمت کرتی آپ کی، اس وقت اولاد پیدا ہی نہیں ہوئی، यानी आप बच्चे पाल रहे होते उस उम्र में जब बच्चों को चाहिए था कि आपको पालते, देर से शादी के साइड इफेक्ट, फिर लोग कहेंगे वही शादी शादी लगा के रखी हुई मुफ्ती साहब ने। कुछ मसाइल कॉमन होते हैं जो सबके साथ हैं। देखो कोरोना जब आया तो डॉक्टरों ने क्या लगा के रखी हुई थी, कोरोना कोरोना हर वक्त, क्योंकि पूरी दुनिया में बीमारी फैली है ना। हर डॉक्टर मास्क का हुक्म दे रहा है, टीके लगा रहा है, तो कोरोना कोरोना लगा के रखा हुआ था हुकूमतों ने भी और डॉक्टरों ने भी, क्योंकि ये बीमारी से मुतासर हर कौम हो रही थी, हर मर्द हर औरत। तो मैंने भी जो शादी शादी लगा के रखा हुआ है ना, ये ना करने से सब मुतासर हो रहे हैं, औरत भी मर्द भी, नस्ल भी तबाह बर्बाद हो रही है। तो ये एक ऐसा मसला है जो सिवाय खुसरों और हिजड़ों के उनको कोई नुकसान नहीं है, जो मर्द है और औरत, और जाहिर है 99.9999999% तो मर्द या औरत ही होते हैं ना, जो बेचारे खुसरे हिजड़े हैं वो तो 0.00001% भी नहीं है, और उनमें भी जो सच्ची मुच्ची के हैं वो और कम है, झूठी मुठी के बहुत हैं। तो इसलिए ये तो हर घर का मसला है ना, इसलिए मैं जैसे डॉक्टरों ने कोरोना कोरोना लगा के रखा हुआ था, जब तक कोविड खत्म नहीं हो गया कोविड कोविड ही चल रहा था मार्केट में, जब तक आप लोग शादियों पे सेट नहीं हो जाते उस वक्त तक शादी शादी चलता रहेगा। बयाना सेट हो जाएंगे जब करना शुरू कर देंगे टाइम पे और ज्यादा, फिर मैं चुप हो जाऊंगा। अच्छा खैर, अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो खुलासा ये जो मैंने अभी आपके सामने बात की है, ये बात यही की है कि भाई अपने माँ बाप को ना किसी बड़े डॉक्टर को पहले से ही दिखा दो बीमार होने से पहले, और अगर आप 40-50 के हो गए तो अपने आप को भी दिखा दो, क्योंकि ये इतनी बीमारियां अभी फैल रही हैं। मर जाना इतना बड़ा मसला नहीं है, यूं लुढ़को मर जाओ, मरने से पहले के जो प्रोसेस है ना वो बड़े डेंजरस चल रहे हैं। देखो आपका बीपी हाई हुआ, दिमाग की रग फटी, मर गए, कोई टेंशन की बात नहीं, अगर अच्छे अमल पे थे कोई मसला नहीं है, सबने मरना है, आप भी मर गए तो कोई बहुत बड़ा दुनिया में हादसा नहीं हुआ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता ये कि आपकी रग फटी, आपको फालिज, आप ब्रेन हैमरेज हुआ, बीसीओ मसाइल खड़े हो गए, कोई दिमाग में जम गई, फालिज हो गया, कोमे में चले गए, तो वो जो मसाइल होते हैं, आंखें चली गई, गुर्दे फेल हो गए, डायलिसिस पे आ गए, ये हो गया वो हो गया, 20 साल उस बीमारी को घसीटता इंसान, अल्लाह की पनाह भाई, अल्लाह हम सबको ऐसी खतरनाक बीमारियों से पनाह में रखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, आपने फरमाया कि मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहू शिफाअन, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई बीमारी अल्लाह ने ऐसी पैदा नहीं की जिसकी शिफा ना पैदा की हो। तो ये क्यों बताया हमें कि भाई बीमारियों में अल्लाह ने दवाएं भी अल्लाह ने ही पैदा की हैं, तो पहले से ही राबता कर लिया जाए। और इसमें पब्लिक की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आप बड़े बड़े अफलातूनों के पास बैठेंगे, हर आदमी अपनी फेंक रहा होगा, अबे ये कुछ नहीं है, अबे ये डॉक्टरों के धंधे हैं, अबे ये दवाइयों के धंधे हैं, तो छोड़ दो, किसी एक्सपर्ट के पास जाके अपने माँ बाप को पहले दिखा दिया करो, और खुद भी अपना चेकअप अगर 50-40 साल के हो गए तो करा लिया करो। तो वर्ष बड़े बड़े आजकल ये वो दौर नहीं है जो पहले हमारे बाप दादा ने गुजारा है, ये बहुत चेंज हो चुका है इस वक्त, खुराकें चेंज हो गई, माहौल चेंज हो गया। खैर ये टॉपिक नहीं है, तो एक तजर्बे की बात आपके सामने शेयर कर रहा था, क्योंकि हमने भी अपने माँ बाप के साथ, हमें तजर्बा नहीं था। मेरे वालिद साहब को 50 साल की उम्र में बीपी हुआ, ब्लड प्रेशर हाई हुआ, वो चेक नहीं कराते थे, तो एक दफा किसी के कहने पे चेक करा लिया तो पता चला बीपी हाई है, बहुत हाई है। तो लोगों में क्या बातें होती हैं, लोगों में यही बातें होती हैं कि भाई चेक कराना ही नहीं चाहिए ताकि टेंशन में ना जाए आदमी, चेक कराना ही नहीं चाहिए ताकि, तो वालिद साहब ने भी कहा खामखा में चेक करा लिया, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, तो डॉक्टर ने बोला बाप ने पाबंदी से चेक कराना है, उन्होंने कहा नहीं भाई अच्छे भले हम तो फिट फाट। तो नतीजा क्या निकला है, 60 साल की उम्र में चेक कराया उन्होंने, बहुत हाई हुआ हुआ था, तो नहीं चेक कराते थे। फिर 63 साल की उम्र में क्या हुआ है, भी नीचे का बीपी 140, ऊपर का पता नहीं 200 कहां पहुंचा हुआ था, तो क्या हुआ है, फिर वो डेथ हो गई। खैर सबने मरना है, लेकिन इतनी बात तो है कि वो फालिज से बहुत डरते थे, बहुत पनाह मांगते थे, अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाए, नेक आमाल पे डेथ हो गई, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, लेकिन फालिज भी तो हो सकता था ना, हमारे कई जवान दोस्तों को हमने देखा है फालिज में पड़े हुए। तो बेहतर होता है कि ऐसे में जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी बात मान ली जाए, जब वो कह रहे हैं कि इतनी उम्र हो गई आप बार बार अपना चेकअप कराओ तो करा लेना चाहिए, इसमें डरना, इसमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, तो ये बहुत आराम से कंट्रोल हो सकता है। ये گولیاں آتی ہیں یا ایکسرسائز ہے, ڈاکٹر جو بھی کرے وہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے. تو خیر, تو ماں باپ کی خدمت جو ہم پہ فرض ہے نا, تو خدمت فرض ہونے کا مطلب کیا ہے, پاؤں دبانا نہیں آتا اس میں. سب سے پہلے ان کی صحت کا خیال. تو گھر جا کے جن کے بھی ابا اماں 50 سے اوپر ہو چکے ہیں, جا کے ان کے چند ایک چیزیں جو ہیں وہ کسی بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ بھائی اب ان کی کیئر ہم نے کیسے کرنی ہے, کیا کیا ان کو پرہیز کروانا ہے, کس اسٹائل میں لے کے ہم نے ان کو چلنا ہے, اس سے پہلے کہ ماں باپ سے محروم ہو جائیں. اور اگر ماں باپ بچانے کا شوق ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے. بعض لوگوں کو شوق ہی نہیں ہوتا ماں باپ کی صحت کا. خیر, میں نے جو قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی ہیں, یہ مضمون میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے شروع کیا تھا, آج انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو لے کے چلوں گا. دیکھو, اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس امت کی ایک خاصیت بیان کی ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے, بیلنس. ہر چیز میں کیا ہے اس امت میں؟ اعتدال ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہر چیز میں معتدل زندگی گزارے. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی, دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. ڈاکٹر جیسے کہتے ہیں نا بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھائی بولتے ہیں تو منہ سے بول دینا, بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. تو ایسے ہی روحانی ڈائٹ بھی ہماری کیا ہونی چاہیے؟ بیلنس. انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں, ایک جسم اور ایک روح. اگر ہم روح کو سائڈ پہ رکھ دیں تو پھر انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں. جانوروں کی صرف جسمانی زندگی ہوتی ہے, روحانی زندگی نہیں ہوتی. جیسے جانوروں کو ہم جب کہتے ہیں نا بہت اچھا جانور ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیتھ فل ہے, وفا, یہ بہت نیک ہے, تہجد گزار ہے, ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, یہ نہیں ہوتا. جب ہم کہتے ہیں اچھا ہے کا مطلب موٹا تازہ ہے. جب ہم کہتے ہیں گدھا بہت اچھا ہے تو مطلب لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے, یہ لوڈ زیادہ اٹھاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ بکرا بہت اچھا ہے, قربانی کا بکرا آپ نے خریدا, آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا, کیا مطلب؟ سستا ہے لیکن گوشت اس میں زیادہ ہے, یہ اچھا بکرا کہلاتا ہے. اور جو ماہرین بکریات ہیں ان کی نظر میں اچھا بکرا وہ ہے جس کی ناک اٹھی ہوئی ہو, سر چھوٹا ہو, گدھے جیسا منہ نہ ہو لمبا, اور ہائٹ ہو, اور اس کے ناخن ایسے ہوں, وغیرہ وغیرہ. لیکن انسان کی زندگی کا جو اچھا ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ انسان اچھا ہے, بھائی بچے اوپر شور کر رہے ہیں ان کو خاموش کرائیں. انسان کو جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہے تو سچا ہے, وفادار ہے, وعدوں کی پابندی کرتا ہے, معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا, سخاوت ہے اس کے اندر, غیرت ہے اس کے اندر, بہادری ہے اس کے اندر, یہ ساری صفات کی وجہ سے انسان اچھا کہلاتا ہے. یہ اپنے محسنین سے محبت کرتا ہے, یہ عقل کا استعمال کرتا ہے. تو اب جیسے مادی زندگی کو صحت مند رکھنے کے لیے بیلنس ڈائٹ ضروری ہے, بیلنس ڈائٹ, آپ کی خوراک میں گوشت بھی ہونا چاہیے, انڈے بھی ہوں, مچھلی بھی ہو, تربوز بھی ہو, جو چیز میں زیادہ کھاتا ہوں وہ میں زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہوں, تربوز بھی ہو, گرمیاں ہیں اس میں کیا ہو, تربوز ہو, خربوزے آپ نے کھانا ہے کھاؤ, نہیں تو میری میں نہیں کھاتا, تربوز زیادہ شوق سے کھاتا ہوں, تو بھنڈی ہو, ٹھیک ہے نا, اس میں دال چاول ہو, سب کچھ ہو, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیلنس ڈائٹ. یعنی کوالٹی اچھی ہو اور کوانٹیٹی کم ہو, کوالٹی کیا ہو؟ اچھی ہو. ہم لوگ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کوانٹیٹی پہ, کوالٹی پہ فوکس نہیں کرتے. ہم پورا ایک پیزا کھاتے ہیں اتنا بڑا, کوانٹیٹی ماشاءاللہ کتنی ہے, اتنا بڑا پیٹ نہیں ہے جتنا بڑا پیزا ہے. کوالٹی یہ ہے کہ فل کارب. تو جیسے میرے بھائی جسمانی صحت, اچھا اس میں یہ ہے کہ آرام بھی ہو, مناسب نیند ہو. اب یہ نہیں کہ سو رہے ہیں تو پولیس آ کے اٹھا رہی ہے, اڑ جا بھائی, سوتا ہی رہتا ہے آدمی. یہ بھی نہیں ہے کہ جاگ رہے ہیں تو سوتا ہی نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ دماغ استعمال ہی نہیں کرتا, جو آدمی دماغ استعمال نہیں کرتا اس کا دماغ ڈیمیج ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. دماغ صرف بادام کھانے سے تیز نہیں ہوتا, دماغ کے لیے ورزش ضروری ہے. ورزش کیا ہے؟ دماغ کو استعمال کریں, مشکل مشکل چیزیں حل کریں دماغ سے. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, آپ جتنی اچھی ڈائٹ کھائیں جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے وہ ڈائٹ آپ کی باڈی پہ نہیں لگے گی اور برباد کر دے گی آپ کو. ایسے ہی دماغ کی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, ورنہ آپ جتنے مرضی بادام کھا لیں بے وقوف کے بے وقوف ہی رہیں گے آپ. جو لوگ دماغ یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, مشکل سوالات کو حل کر رہے ہیں بیٹھ کے, کوئی دماغی کام کر رہے ہیں, ان کے دماغی صلاحیت بڑھتی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی کام کرنے کا نہیں ہے نا دماغی, تو قرآن حفظ کرنا شروع کریں. ویسے تو جس کے پاس دماغی کام کرنے کا ہے وہ بھی حفظ کرے, قرآن حفظ کرنا تو بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر بالفرض آپ سمجھتے ہو کہ بھائی میرا تو دماغ کا کہیں استعمال ہو ہی نہیں رہا, بعض لوگوں کی لائف اسٹائل ایسا ہوتا ہے ابا کما کما کے کھلا رہے ہوتے ہیں, بچے بالکل ویلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں, تو بچے اوپر سے کیا ہو جاتے ہیں فارغ, کوئی چیز یاد کرنا شروع کر دیں, کوئی مفید چیز حفظ کرنا شروع کر دیں قرآن, دماغ استعمال ہو. جب سوچیں گے نا اس کے بعد کون سی آیت تھی, اس سے پہلے کون سی آیت تھی, تو کھوپڑی کیا ہوگی, بولو نا یار, استعمال ہوگی. کوئی زبان سیکھنا شروع کر دیں, انگلش سیکھ لیں, عربی سیکھ لیں, کوئی بھی زبان, نئی زبان سیکھیں, اس سے بھی دماغ کیا ہوگا, دماغ لگتا ہے نا, دماغ لگانا پڑتا ہے, ورنہ دماغ ایسا بیٹھتا ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے دماغ کا. بعض ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں, گھڑی کو الٹا رکھ کے دیکھیں کیا ٹائم ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, گھڑی سیدھی رکھ کے دیکھیں گے نا تو سب کو پتا چل جاتا ہے, الٹی رکھیں گے تو کھوپڑی کو استعمال کرنا پڑے گا. یعنی اپنے دماغ کو کیا کریں, استعمال کریں. تبھی کسی نے کہا ہے نا چار شادیوں والے کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے, یہ ماہرین کی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ دماغ صرف بادام کھانے سے تیز نہیں ہوتا, ٹھوکرے کھانے سے زیادہ تیز ہوتا ہے, اس کا دماغ بہت استعمال ہوا ہے, وہ ساری زندگی استعمال ہوتا رہتا ہے. جب دوسری کرنے کی سوچتا ہے اس وقت سے کھوپڑی استعمال کرتا ہے, کروں کیسے, پکڑا گیا تو کیا ہوگا, یہاں سے کھوپڑی استعمال شروع. سوچتا ہے یہ پلاننگ, یہ پلاننگ, رشتہ کیسے بھیجوں, پٹوں گا, بولیں گے تمہارا دماغ خراب ہے, ہم دوسری شادی پہ اپنی بیٹی تمہیں دیں, ہمارا دماغ خراب ہے, یہاں سے دماغ استعمال کرنا شروع. پھر شادی کے وقت پکڑا نہ جاؤں, سالے آ کے نہ کوٹ دیں, اس کے لیے پلاننگ کہاں سے ہوتی ہے, گھٹنوں سے ہوتی ہے, دماغ سے, دماغ سے. پھر جب ہو جاتی ہے, اب پتہ جب چلے گا ری ایکشن کیا ہوگا, وہ ری ایکشن مختلف قسم کے ری ایکشن خود ہی سوچتا ہے, یہ بھی ہو سکتا 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 ہے, جتنی ممکنہ صورتیں ہیں وہ ساری اپنی کھوپڑی میں جمع کر لیتا ہے. یوز ہو رہا ہے نہیں ہو رہا دماغ, بولو. اس کے بعد جب پکڑا جاتا ہے تو بیوی بچوں کی طرف سے جو ری ایکشن آتا ہے, سالوں کی طرف سے جو ری ایکشن آتا ہے, تو اس میں اس ری ایکشن سے بچنے کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے, دماغ. میرے پاس لوگ آتے ہیں دوسری کر کے پکڑے گئے, تو اب جو ری ایکشن آ رہا ہے کیا کریں, تو میں دماغ استعمال کرتا ہوں, ان سے کہتا ہوں 6 مہینے کے لیے بھاگ جا, پلاننگ ہے یہ, بھاگ جا. ایسے بولے میں مر گیا, میرا انتقال ہو گیا ہے, اس سے ہوگا کیا کہ دنیا میں یہ کھوپڑی استعمال کر کے میں نے ریزلٹ نکالا ہے, ایسا ہی نہیں ہو گیا, عقل جی دوڑ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو بڑے غم میں ڈال دیا جائے نا تو اسے چھوٹا غم ہلکا لگتا ہے, جب کسی کو بڑے غم میں ڈال دیا جائے تو چھوٹا غم کیا لگتا ہے, بولو, ہلکا لگتا ہے. اب بیوی کو یہ ڈر تھا کہ میرا شوہر آدھا کسی اور کا ہو گیا ہے, جب آپ بھاگ جائیں گے تو کہے گی پورا گیا, یہ کیا ہے, پورے سے ہی محروم ہو گئی ہفتوں میں. تو 6 مہینے بعد جب آدھا ملے گا نا اس کو خوش ہوگی, یار میں تو سمجھ رہی تھی پورے میاں سے میں گئی, اب کم از کم 50% تو مل رہے ہیں نا. تو جب بھی کوئی بڑے غم میں ڈال دو نا تو چھوٹا غم, آپ خود بھی خوش ہو جائیں گے. آپ سمجھ رہے تھے میری 2 ہیں, جب بھاگ گئے تو ایک بھی نہیں ہے, 6 مہینے بعد آپ کو لگے گا کہ یار, ورنہ آپ بھی تو غم زدہ ہو نا, تو دونوں سے ہی محروم ہو گئے آپ. اس لیے بہترین حل دوسری شادی کے بعد کیا, جب پکڑے جاؤ دوسری کو لے کے نہیں بھاگو, نہ نہ نہ, وہ تو پھر پہلی والی بہت ٹینشن میں جائے گی کہ وہ بھائی یہ تو رنگینیاں منائی جا رہی ہیں دوسری کے ساتھ, دبئی میں گھوم رہے ہیں, چھانگا مانگا گئے میں, وہ تو پھر جل جل کے بےچاری, وہ تو اس کو تو بہت زیادہ اذیت دے دی نا آپ نے, اس کو لے کے نہیں بھاگنا ہے. دونوں سے بھاگ جاؤ, بولو میں نہ تمہارا نہ میں اس کا, میں کسی کا نہیں, میں غمزدہ ہوں, میں زندگی سے تنگ آ گیا ہوں, اس زندگی سے موت بہتر ہے, کاش میں یہ کام نہ کرتا, ایسے ڈائلگ. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی کر کے پہلی کو بتا رہے ہوتے ہیں میں بہت خوش ہوں, مجھے تم سے اچھی وائف مل گئی ہے, میں ایکچولی میں بہت لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. بھائی یہ بے وقوفی ہے, اس کا مطلب ہے اس کی کھوپڑی, اس کے پاس کھوپڑی نہیں ہے. آپ نے بھی رونا ہے, ایسے شو کرنا ہے جیسے میں بھی بہت پچھتا رہا ہوں یہ کیا کر لیا میں نے. ایک تو آپ نے زخم دیے, پھر اس پہ نمک چھڑک رہے ہو خوشیاں, یعنی اس کو بیوی کو بتا بتا کے آپ نے بولا میں اتنا تنگ آ گیا ہوں, میں دونوں سے کیا کر رہا ہوں, اس زندگی سے موت, مرنا نہیں ہے ورنہ جہنم میں جاؤ گے, بس موت بہتر ہے, بس انہیں ڈائلگ مارنے میں جا رہا ہوں. تو اب کیا استعمال ہو رہی ہے, کھوپڑی. تو یہ پروسیس جب چار دفعہ ہوگا تو سوچو کتنی, ہر دفعہ الگ, پھر شادی کے بعد بھی کھوپڑی کا استعمال ہی ہے, مسلسل کھوپڑی استعمال کرنی ہے. ابھی میں نے یہاں کیا ریسپانس دینا ہے, یہاں کیا جواب دینا ہے اس کو. اب دیکھو سمر ٹی وی نے مجھ سے انٹرویو لیا کہ کون سے گھر والے اچھا کھانا بناتے ہیں, یہ تھوڑی میں نے کہا فلانے گھر والے اچھا بناتے ہیں, میں نے ایسا جواب دیا نہیں, کھوپڑی استعمال کی ہے کہ بیٹا تو بول دے, پھر اس کے بعد جو تیرا حشر ہوگا باقی گھروں میں. تو یہ کھوپڑی استعمال ہوتی, چار شادیوں والوں کی کھوپڑی زیادہ یوز, گھٹنے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن کھوپڑی زیادہ استعمال ہوتی. کھوپڑی کا استعمال کیا ہے, زیادہ ہے. خیر یہ تو بیچ میں کچھ مزاح کی باتیں آ گئیں جن میں حقیقت بھی ہے, خالی مزاح نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دماغ جن بچوں کا استعمال ہو زیادہ, بڑوں کا استعمال ہو, تبھی علماء کو ہم نے دیکھا ہے بڑھاپے میں بھی سٹھیاتے نہیں ہیں. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ, سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو بچپنے کی طرف لوٹا دیتے ہیں, جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہ بچپنے کی طرف لوٹاتا ہے. تبھی بوڑھے جو زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں بچپنے والی باتیں شروع کر دیتے ہیں, وہی جذبات ہوتے ہیں, بات بات پہ رونا, بات بات پہ ہنسنا, غصہ بات بات پہ کرنا, دماغ کمزور ہو جاتا ہے. حضرت عکرمہ جو بہت بڑے تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے علماء خارج ہیں, مستثنا ہیں, جو صحیح عالم ہوتے ہیں بڑھاپے میں ان کا دماغ سٹھیاتا نہیں. اور ہم نے دیکھا ہے بوڑھے بوڑھے علماء کو دیکھا ہے, جب بات کریں گے علم اور حکمت کے موتی ان کی زبان سے نکلیں گے. مجھے کبھی نیند نہیں آتی تو میں رات کو کبھی حضرت حکیم اختر صاحب کا بیان لگا لیتا ہوں, کبھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا لگا لیتا ہوں, اپنے شیخ کا نہیں لگاتا, آپ حیران ہوں گے, مفتی رشید احمد صاحب. اس لیے کہ وہ ایسے کڑک بیان کرتے تھے کہ یقین ہو جاتا ہے کہ نیند اڑ جائے گی. اور ہر بزرگ کا اپنی ایک مزاج ہوتا ہے, وہ جاگتی حالت میں سننے کا ہے, وہ لیٹے ہوئے سننے کا نہیں ہے. جیسے انبیاء کرام کے صفات ہوتی ہے نا, ہر نبی کو اللہ نے ایک الگ ذوق دیا ہے, کسی میں جمال کا غلبہ, کسی میں جلال کا غلبہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مشہور تھے جلالی, اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, ایک فرعونی کو تھپڑ مارا اس کا انتقال ہی ہو گیا, تو جلال غالب تھا, جلال. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوش اخلاقی ہے اس کا غلبہ تھا, بہت زیادہ غلبہ تھا. تو ایسے ہی بزرگوں کی بھی مختلف کوالٹیز ہوتی ہیں, کسی بزرگ میں ڈانٹ ڈپٹ کا غلبہ ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے, کسی میں اخلاق کا بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے, مٹھاس ہوتی ہے, ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی تھے جلالی, پہلی صف میں بغیر داڑھی والے کو نہیں کھڑے ہونے دیتے تھے, کہتے آپ بچے ہیں آپ کہاں کچھ کھڑے ہوں گے, بہت معذرت بھائی میں نہیں یہ کام کرتا, बड़े बुजुर्गों पे सूट करती है, कहते थे आप चूके बच्चे हैं, आप कहां खड़े होंगे? पीछे। कहा इतने बड़े हो गए अभी तक आपकी दाढ़ी नहीं आई है, तो स्टाइल था। बहरहाल हम भी सोच समझ के बंदा ले जाते थे उनके पास कि अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, आप उनके बयान सुने, मेरे वालिद साहब बहुत ज्यादा सुनते थे उनको। वो फरमाते थे कि इनकी बातें जब सुनो ऐसा लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं, ऐसा लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली उनका कोई बयान सुना, इस्लाही बयान, तो मैं सोच रहा था इतनी उम्र हो गई लेकिन कहीं बुढ़ापे के असरात जबान और लबो लहजे में नजर नहीं आ रहे। बुढ़ापे से मेरी मुराद कि जो आमतौर पर बूढ़े लोगों की हालत हो जाती है, उलमा इससे मुस्तस्ना होते हैं, जो सही आलिम है। जितने आलिम की उम्र जितनी ज्यादा होगी, अगर इल्म में पुख्ता है, तकवा और इल्म में, तो उतना ही उसके कलाम में एतदाल पैदा होना शुरू हो जाएगा और ज्यादा निखर जाएगा उसका कलाम। तभी बूढ़े आलिम की कदर ज्यादा करनी चाहिए, उसका तजर्बा, उसका इल्म, उसका तकवा ज्यादा है। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह ताला आखिरी उम्र में, आप उनके बयानात, ऑडियो बयानात पड़े हुए हैं, सुनो आदमी हैरान हो जाता है, सब दिल को सुकून मिलता है। और आजकल के जो स्कॉलर्स आ रहे हैं इनका सुनो डिप्रेशन का डब्बा बन जाएगा थोड़े दिनों में। कल एक लड़का आया मेरे पास, मुलाकात का टाइम लिया था उसने, नौजवान लड़का 23-24 साल का बैठा, कहता है भाई मैं बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा क्या टेंशन है? कह रहे मैंने मुख्तलिफ स्कॉलर्स को सुना है, मुझे अब सब गलत लगते हैं, मुझे अब सब क्या लगते हैं, गलत। इसकी नमाज हदीस के खिलाफ है, उसकी नमाज कुरान के खिलाफ है, उसकी नमाज फलाने के खिलाफ है, उसकी नमाज ये है। तो मैंने कहा सुन किसको रहे हो? उसने दो चार मशहूर जमाना के नाम लिए। तो मैंने कहा जिसको सुनने से आपको सब गलत लगने लगे वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता, सुनना छोड़ दो। ये जो कहते हैं ना सुनो सबको, ना ये बात बिल्कुल गलत है। एक्सपर्ट को सुनना चाहिए, जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट हो, वक्त के उलमा को उस पर एतमाद हो, और उलमा से मीर मुराद भी जो उलमा हो, वाकई उलमा हो। नाम मुफ्ती लगाने से कोई मुफ्ती नहीं बन जाता, किसी के नाम के आगे मौलाना लगाने से वो मौलाना थोड़ी बन जाता है। और मदरसे से फारिग होने वाला हर तालिबिन भी मौलाना नहीं होता, आलिम नहीं होता। जैसे यूनिवर्सिटियों में टाइम वेस्ट करने वाले भी बहुत से स्टूडेंट होते हैं, ऐसे ही मदरसों में भी भरे हुए होते हैं जो सिर्फ दाल रोटी के चक्कर में आ गए होते हैं। जो पढ़ेगा भाई, चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे मदरसा हो, वो बन के निकलेगा। जो नहीं पढ़ेगा तो मदरसा हो या यूनिवर्सिटी हो, कितना ही बड़ा इदारा हो, फारिग हो रहेगा। तो कभी भी ये नहीं देखा करो फला इदारे से फारिग है, भाई बिल्कुल फारिग है। मैं केपीके में ऐसे उलमा को जानता हूं जो किसी बड़े इदारे से नहीं पढ़े, छोटे से गांव में किसी कच्चे मदरसे में पढ़े हैं। इस्तेदाद ऐसी है कि आदमी हैरान हो जाए, उनकी इल्मी सलाहियत ऐसी है क्योंकि पढ़े हैं वो। और ऐसे लोगों को भी जानता हूं, बड़े बड़े दारुल उलूम देवबंद से फारिग है जी, ये दारुल उलूम कोरंगी कराची से फारिग है, बिनोरी टाउन से फारिग है, जामे तुर्शी से फारिग है। जब उनको इम्तिहान लो तो पता चलता है ये वाकई क्या है, फारिग है, हर चीज से फारिग। तो वो नौजवान लड़का डिप्रेशन का डब्बा बना हुआ था, वहमी हो गया। तो कह रहे मुझे अब सब गलत लगते हैं, ये भी गलत है, वो भी गलत है। मैंने कहा ऐसों को सुनो ही नहीं, कहते नहीं सबको सुनो। मैंने कहा ना ना, ये बात ही गलत है। आप डॉक्टर में किसी इलाज कराओगे, सारे डॉक्टरों से कराओगे, पागल हो जाओगे भाई ऐसे। तो आपकी कोशिश होती है जो माहिर तरीन डॉक्टर है उसको तलाश किया जाए, फिर माहिर तरीन डॉक्टरों में दो तीन डॉक्टरों की सुन लो आप, उसमें फिर फैसला कर लो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो ये उम्मत आखिरी उम्मत है, अब कोई नया नबी नहीं आएगा, अब इस उम्मत की अल्लाह ने हिफाजत करनी है, तो पूरी उम्मत गलत थोड़ी हो सकती है कि ये भी गलत वो भी गलत फलाना भी गलत। अकबर इलाहाबादी एक शेर कहा करते थे, अपने बेटे को लिखा, उनका बेटा अंग्रेजों से बड़ा मुतासिर था। अच्छा, जो जब हिंदुस्तान में अंग्रेज आया ना तो अंग्रेजी तहजीब भी आई, तो जब वो سائنسی علوم پڑھنا شروع کیے نوجوانوں نے تو اباؤں سے باپ سے باغی ہونا شروع ہو گیا. ادب تمیز تہذیب آہستہ آہستہ ختم. تو اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا, ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جسے پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایسی تمام کتابیں ضبط کر لی جائیں جنہیں پڑھنے کے بعد بچے باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, باپ کا احترام دل سے نکل جائے. تو ایسے اسکالر جسے سننے کے بعد سارے علماء بیوقوف لگنے لگیں تو یہ اس کی علامت ہے. یہ امت تو پھر یتیم ہے بھائی, یہ امت کیا ہے؟ یتیم. بعض لوگوں نے تاریخ کا ایسا نقشہ کھینچا ہے بنو امیہ کا, بنو عباس کا, خلافت عثمانیہ کا, کہ اسے پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے مسلمانوں میں کوئی انسان کا بچہ آج تک پیدا ہوا ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارا ماضی ہمارے حال سے بہت شاندار تھا, بہت شاندار. ایک صحافی نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں نے آپس میں اپنے آپ کو اتنا مارا ہے, اٹلی تک ہماری فوجیں پہنچ گئی تھیں, یورپ فتح ہونے والا تھا لیکن ہم نے ہی آپس میں بغاوتیں کر کے بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے, یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ ہمارے کوئی کمانڈر جب بڑھتا بڑھتا علاقے فتح کرتا بغاوت کر لیتا حکومت کے خلاف, ریاست دو ٹکڑے ہو جاتی. لیکن یہ بھی تو ایک شاندار پہلو ہے کہ کہاں تک پہنچ گئے تھے, یورپ تک. کیا یہ صفات کے بغیر, کوالٹیز کے بغیر ہو سکتا تھا؟ ایک مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی, وہ اٹھی ہے اور اس کی فوجیں, اس حجاج بن یوسف ادھر سندھ فتح کر رہا ہے, تابعین صحابہ سندھ میں داخل ہو رہے ہیں, ایک طرف افریقہ پورا فتح ہو گیا, دوسری طرف یورپ میں فوجیں داخل ہو رہی ہیں. تو کچھ کوالٹیز تھیں تو یہ ہو رہا ہے نا. سارے دو نمبر ہوتے اتنی یہ قربانیاں دیے بغیر ممکن تھا؟ 1920 میں جا کے ہماری خلافت کا خاتمہ ہوا ہے, اس وقت تک سب سے گریٹ ہم ہی تھے پاور طاقت کے لحاظ سے. اس میں ہماری حماقتیں تھیں اس خاتمے میں, اس حماقتوں کا کون انکار کر رہا ہے, لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ صفات بھی تو ہونی چاہیے نا. تو کبھی کسی ایسے بندے کو مت سنو یا ایسے اسکالرز کو مت سنو جن کو سننے کے بعد آپ کو لگے ہم برے تھے, برے ہیں اور برے رہیں گے. ایسا نہیں ہے بھائی, ہم اچھے تھے, اچھے ہیں اور انشاءاللہ ہم ہی اچھے ہوں. اللہ نے کافروں سے تھوڑی کام لینا ہے. ہاں ہمارے اندر کچھ خرابیاں تھیں جو ہمیں تنقیدی نظر سے دیکھنی چاہیے, ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے بڑی خرابی پتہ ہے جس کی وجہ سے ہماری ریاستیں تباہ ہوئی ہیں, ہماری خلافتیں ختم ہوئی ہیں, وہ ٹیکنیکل فالٹ کیا تھا؟ ہم نے اپنی ریاستوں کی قدر نہیں کی, ہم نے انڈیویجولی بادشاہوں کو خلیفاؤں کو دیکھنا شروع کر دیا. بنو امیہ جیسی تیسی تھی, اس کے دور میں اسلام بہت پھیلا ہے, جو ان کی خلافت جیسی بھی تھی بہت پھیلا اسلام. بنو عباس کھڑے ہو گئے اس خلافت کے خلاف کہ ان میں یہ ظلم ان میں یہ ظلم. اسلام کیا کہتا ہے؟ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ, لیکن ریاست ختم کرنے کی کوشش بولو مت کرو, بچاؤ. سب سے پہلے کیا بچانا ہے؟ ریاست. بنو عباس نے بغاوت کر دی کہ ان میں یہ ظلم ہو رہا ہے. بھائی ظلم کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤ, آپ خاموش مت رہو. حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. وہ کہتے رہتے آپ تلوار نہ اٹھاتے, تلوار اٹھانے کے نتیجہ کیا نکلا؟ خلافت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی اور جو ترقیاں تھیں وہ رک گئیں. پھر کیا ہوا؟ بغداد کی خلافت کتنی زبردست, ہماری رسد گاہیں تھیں, خلاؤ میں اور سیاروں پہ پہنچنے کی باتیں کون کرتا تھا؟ آج ناسا کرتا ہے, کل کون کرتا تھا؟ ہم کرتے تھے. گورے آیا کرتے تھے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے. وہی ہوا, فرقہ وارانہ لڑائی ہوئی ہے اور چنگیز خان کو راستہ دے دیا ایک مخصوص فرقے نے, کیونکہ دو فرقوں کی ایسی خاندانی لڑائی ہوئی تھی بغداد میں. تو اس لڑائی کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ چنگیز خان. جب یہ ایک فرقہ, میں نام نہیں لیتا تاکہ فرقہ واریت مزید نہ پھیلے, تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر چنگیزیوں کو راستہ دے دیا دشمنی میں, جیسے لوگ اپنے بھائی کو ہی مروا دیتے ہیں نا دشمنی میں آ کے. یہ نہیں دیکھا کہ اس سے تو ہم بھی مریں گے, ہماری بھی ایسی کی تیسی ہو. نہ بغداد پہ قبضہ کرنا آسان تھوڑی تھا, جب تک اپنے لوگ نہ ملے ہوں یہ ممکن ہی نہیں تھا. اپنے لوگوں نے کہا یہ حکومت ظالم ہے, یہ حکومت غلط ہے, یہ حکومت اس سے انتقام لینا ہے, تو راستہ دیا اس سے, نہ آپ رہے نہ ہم رہے, پروگرام ہی بڑھ گیا. پھر اللہ نے اس امت پہ رحم کیا، تیسری بڑی اسٹیٹ قائم ہوئی خلافت عثمانیہ، بہت جہاد کیا، بہت لڑائیاں لڑی، قسطنطینیہ فتح ہوا، اور کیا کچھ سلطان محمد فاتح کی قربانیاں تھیں، بالآخر اللہ نے ایک تیسری خلافت ہمیں دی جسے کیا کہا جاتا ہے، خلافت عثمانیہ۔ اس میں بھی سارے کام ٹھیک تھوڑی تھے، کچھ غلطیاں بھی تھیں۔ جب بڑے کوئی ایک گھر چھوٹا سا دکھا دو جو 100% صحیح چل رہا ہو۔ جو مسجدوں میں اعتراض کرتے ہیں نا، امام ایسا، مؤذن ایسا، کمیٹی ایسی، فلانا ایسے، میں کہتا ہوں تم اپنا گھر پورا سیدھا کر کے دکھاؤ پھر آ کے اعتراض کرنا۔ کوئی ایک گھر ایسا ہے جس میں آدمی کہے میری بیوی 100% صحیح چلتی ہے، بالکل ٹھیک، اور عورت کہے میرا شوہر 100% کیا ہے، صحیح انسان کا بچہ ہے بالکل۔ ایک بھی گھر، میرا گھر نہیں ہے۔ میری بیگم کہے گی میرے میاں بہت اچھے ہیں لیکن ایک فالٹ ہے، ان کے اندر، تو وہ بھی کوئی نہ کوئی فالٹ نکال لے گی نا۔ وہ فالٹ کیا ہے بھائی، یہ شادیاں کرتے رہتے ہیں۔ میں جیسے ہی گھر میں کوئی شادی والا کلپ آتا ہے نا، فوراً گزار دیتا ہوں اس کو، کیوں مجھے پتا ہے گھر میں قرآن میں، جیسے میں اپنا کلپ، یعنی جیسے فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ ہوتا ہے نا، آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے کیا کوئی نئی چیز آئی ہے، تو جیسے ہی میں آتا ہوں نا سامنے اور شادی نکلے، ٹڑک کر کے گھما دیتا ہوں میں، کوئی اور ٹاپک ہو سن لیتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے گھر میں برتن بجنا شروع ہو جائیں گے۔ تو کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے جہاں اسلامی حکومت قائم ہو، کوئی ایک گھر ہے، سارے بچے نمازی ہوں، ایک نہ ایک پوستی نکلے گا، وہ اٹھے گا نہیں ٹائم پہ، وہ سوتا پڑا رہے گا، سارے خدمت گزار نہیں ہوتے۔ کسی گھر میں سارے خدمت گزار ہوتے ہیں، بیوی بد زبان ہوتی ہے، کسی گھر میں بیوی نیک ہے تو کوئی اور مسئلے، تو بھائی کیا اس گھر کے خلاف بغاوت کر دیں، اسے بم سے اڑا دیں؟ چلا زندگی گاڑی ہے، چلانی پڑتی ہے بھائی، بڑے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، چھوٹے نقصانات کو برداشت کر۔ تو اسی طرح زندگی چلتی ہے، تو اسٹیٹ اور ریاستیں بھی اسی طرح چلتی ہیں، اسٹیٹ اور ریاستیں بھی ایسے ہی چلتی ہیں۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ریاستی کو اڑا دو، بغاوت شروع کر دو، تلوار اٹھاؤ، یہ توڑ دو، اس دو ٹکڑے کر دو، تین ٹکڑے کر دو، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، بھائی فلاں جیسا بھی ہے، ملک کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے۔ پنجابی میں مشہور ہے کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، مشہور ہے نا پنجابی میں، مجبوری میں گدھے کو بھی کیا بنانا پڑتا ہے، لوگ نالائق دمادوں کے نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ یار نالائق ہے لیکن اتنا نالائق نہیں ہے کہ ہم طلاق لے لیں، اس سے برداشت کر لو، گھر داماد بنا لو اس کو بیٹی کے مفاد کے لیے۔ تو پنجابی میں مشہور ہے کہ مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ تو حدیث سے یہی بات ثابت ہے کہ ظالم حاکم ہو، ظالم ہو، مجبوری میں اس کو بھی باپ بنا لو ریاست کو بچانے کے لیے۔ باقی یہ نہیں کہ اس کی غلطیوں کو صحیح کہنا شروع کرو، آواز اٹھاؤ اس کے خلاف، حق بات کہو، اس کے سامنے جا کے بھی کہو، حق پر مجبور کرو اس کو، تلوار نہ اٹھاؤ، بغاوت ہوگی، خون خرابہ ہوگا۔ اور میں جب یہ بات کرتا ہوں، لوگ سیدنا حسین کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی تو بغاوت کی تھی، نہ، سیدنا حسین کی تلوار بغاوت کے جرم سے محفوظ، اگر وہ بغاوت کرنے کے لیے نکلے ہوتے مستورات کے ساتھ، باپردہ خواتین اور چھوٹے بچوں کے ساتھ نہ نکلتے، فوج لے کے نکلتے، وہ تو تفتیش احوال کے لیے گئے تھے، ان کا قتل مظلومانہ ہوا ہی اس لیے، بھائی خواتین اور بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ایسے میں تو جانی دشمن کو بھی عزت دی جاتی ہے، جو آپ کی جان کا دشمن ہونا اگر عورت کے ساتھ آپ کے گھر پہ آ جائے، بچوں کے ساتھ آ جائے، تو پرلے درجے کا بغیرت بھی ہوگا، ایسے موقع پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا جو قتل ہوا وہ اعلی درجے کا ظلم، اس لیے کہ آپ خواتین اور بچوں کے ساتھ، اور وہ مستورات جن کا ناخن بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ایسی باپردہ باہیا، ان کو کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا، وہ دفاع میں لڑے ہیں۔ جب کوئی آپ کو قتل کر رہا ہو تو دفاع میں لڑنا تو سب کا حق ہے، فرض ہے بلکہ۔ تو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت الگ چیز ہے، جب کوئی آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہو اپنے دفاع میں لڑنا الگ چیز ہے، جان بچانا سب سے پہلے فرض ہے، سور کھانے کی اجازت ہے جان بچانے کے لیے، تو سامنے والے سے لڑنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو مسلمانی کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھو، جو جرم ہم نے ماضی میں کیے، خلافت عثمانیہ جب قائم ہوئی کتنی بڑی اسٹیٹ تھی ہماری، یورپ لرستا تھا ہم سے، بڑے بڑے بحری بیڑے تھے ہمارے پاس، لیکن ہوا کیا ہے، فرانس نے سازشیں کی، نوجوانوں کو اٹھایا، وہی کہ اس میں میں نے جیسے بتایا، نہ کوئی گھر 100% صحیح ہوتا ہے، نہ کوئی اسٹیٹ 100% صحیح ہوتی ہے، وہ 100% صرف خلفائے راشدین ہی تھے، اور اس کے بعد اب نہیں ہوگا، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوگا، تو 100% کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوتا، خلفائے راشدین کے دور تھا، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں جو حضرت مہدی کے ذریعے خلافت قائم ہوگی وہ 100% درست ہوگی، باقی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حاکم ظالم آتے رہیں گے، کبھی نیک آ جائے گا کبھی برا آ جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا ہم نے کیا کرنا ہے، بغاوت کرنی ہے، فرمایا نہ آنا، صحیح احادیث ہیں اس بارے میں، نہ آنا، سب سے پہلے کیا ہے بھائی، اسٹیٹ کو بچانا ہے، کیونکہ اسٹیٹ گئی تو آپ کی جو رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی، ختم۔ میں عدالتی خلا کے خلاف بولتا ہوں، اسٹیٹ میں جو غیر شرعی قوانین ہیں ان کے خلاف بولتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اتنے سارے غیر شرعی قوانین ہیں تو اسٹیٹ کو ختم ہو جانا چاہیے، میں نے کہا ختم ہو جائے گی نا تو شرعی قوانین نہیں آئیں گے، جو آج ہمارے پاس بولنے کی پاور ہے یہ پاور بھی ختم، یہ پاور بھی ختم ہو جائے گی، بولیں گے بول کے دکھا تو ایک لفظ بھی۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کیا اسلامی حکومت ہے، وزیر داخلہ قلو اللہ غلط پڑ رہا ہے، لہذا اس کے خلاف ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے، اسٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے اسٹیٹ ٹوٹے گی، تو غلط قلو اللہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہو، سیکولر اسٹیٹ بنے گی، یہ بھی نہیں ہوگا کہ قلو اللہ پڑھنے کی کوئی کوشش بھی کرے، کہیں گے ہم کیوں قلو اللہ پڑھیں، یہ اسلامی اسلام جائے گا بالکل، ابھی تو نام کا اسلام ہے نا یہ بھی ختم ہو جائے گا، ابھی نام کا تو ہے، آئین میں تو لکھا ہوا ہے، کچھ اس کو لیگل وے میں کچھ کام کرنے کا آپ کے پاس راستہ تو ہے، بات یہ ہے کہ ہم لیگل وے میں کام کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، باتیں کرنے آسان ہیں کام کرنا مشکل، کام کرنے کے لیے اسکول بنانے پڑیں گے، کالج بنانے پڑیں گے، یونیورسٹیاں بنانی پڑیں گی، آپ کو تعلیمی اداروں کو فوکس کرنا پڑے گا تاکہ اچھے لوگ فوج میں جائیں، بیوروکریسی میں جائیں، عدلیہ میں جائیں، اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسیاں بنانی پڑیں گی، 20-30 سال کے بعد اس کا ریزلٹ آئے گا، اس میں لگتا ہے ٹائم، اس میں لگتی ہے کھوپڑی، یہ کام ہم اس لیے نہیں کرتے، اور بغاوت کی باتیں اڑا دو پھوڑ دو، یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے، یہ مولوی صرف اصلاح کی باتیں کرتے ہیں، تبلیغ والے صرف چلے 4 مہینے لگاتے ہیں، یہ باتیں کرنا کیا ہے آسان، اس لیے باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، کرتے چلے جاؤ، اور لوگ ان باتیں کرنے والوں کو بہت مانتے ہیں کہ یہ ہے اصل، یہ ہے جو خلافت کی بات کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ مفتی طارق مسعود تو کبھی آج تک خلافت کی بات نہیں کی ہے، شادیوں کی بات کرتا رہتا ہے بس، یہ ہم یہ دیکھو فلاں اسکالر ہے ہمیشہ بات کرتا ہے خلافت کی، خلافت قائم ہونی چاہیے، بات کر لو بھائی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کے پاس اس خلافت کا پیکج کیا ہے، نہیں آئی بات میرا خیال ہے، ایک آدمی 200 کلو کا ہے اور تقریر کر رہے آدمی کو ہینڈسم اسمارٹ ہونا چاہیے، 200 کلو ویٹ زیادہ ہے، آپ سب جو ہے اپنا وزن گھٹائیں، سب 200 کلو کے بیٹھے ہوئے تھے سامنے، اور وہ تقریر کر رہے ہم سب کو 70 کلو کا ہونا چاہیے، یہ 200 کلو ٹھیک نہیں ہے، 200 کلو دیکھو یہ مولوی باتیں نہیں کرتے کہ اپنا وزن گھٹاؤ، لوگوں کو اصلاح میں لگایا ہوا ہے انہوں نے، تبلیغ میں لگایا ہوا ہے، اصل تو کیا ہے وزن گھٹاؤ، باتیں کر یعنی باتیں بہت کر رہے، لوگ آئے کیسے گھٹائیں، کیا پیکج ہے آپ کے پاس، وہ کیا پیکج گیا تیل لینے وزن گھٹاؤ صحت بناؤ، تو سر میں چاہتا ہوں وزن گھٹاؤں، کیا کھانا پڑے گا، کیا ایکسرسائز ہے، ڈائٹ پلان کیا ہے، پلان گیا تیل لینے، تو سر پھر آپ بھی کہاں چلے جاؤ، آپ تیل لینے چلے جاؤ، پلان کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، ڈاکٹر جب بتاتا ہے وزن گھٹاؤ آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ اگلا سوال ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کیسے، ڈاکٹر کہے پتہ نہیں کیسے، تو آپ رکھ کے ایک تھپڑ لگاؤ گے نا ڈاکٹر کو، میں 200 کا ہوں میں 400 کا ہوں آپ کو اس سے کیا لینا دینا، ڈاکٹر فوراً پلان بتاتا ہے کہ دیکھو روٹی چاول کم کر دو، واکنگ کیا کرو، یہی بتائے گا نا، اس کا مطلب بھائی یہ 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 اس کے پاس پیکج ہے، تو آج کل بہت سارے اسکالر یونیورسٹیوں میں آ رہے ہیں خلافت ہونی چاہیے، ملک میں یہ ہونا چاہیے، ملک میں بغاوت ہونی چاہیے، ملک میں فلانا ہونا چاہیے، اسلامی نظام کی کوشش ہونی چاہیے، کیا اس کا سوٹیبل پیکج کیا ہے، سوٹیبل ہو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کرتا ہو، تو کہہ رہے ہیں بس اٹھ جاؤ، اٹھ کے کہاں جائیں، کدھر بٹھاؤ گے ہمیں، کیا پیکج ہے آپ کے پاس، خلیفہ کون ہوگا، غفار بھائی ہیں، ستار بھائی ہیں، اور اگر غفار بھائی کو خلیفہ مان لیں ہم تو غفار بھائی کی کیا قابلیت ہے؟ ایسا ہی تو نہیں کہ یہ خود ایجنسی کا آدمی ہو جو لوگوں کو ورگلانے کے لیے آ رہا ہو، یا را کا ایجنٹ ہو جو خلافت کے نام پہ ملک کو توڑ کر کس کی گود میں ڈال دے؟ انڈیا کوئی داڑھی پگڑی والا نہیں بھیج سکتا یہاں پہ خلافت کے نام پہ. جاؤ یار، یہ مولوی لوگ بڑے چہرے کے رونق سے اور داڑھی واڑی سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، اور جو خلافت کی بات کرے تو یہیں کا کوئی بندہ خرید کے اسرائیل نے پتا چلا یہاں اٹھا دیا آپ کو. جب انقلاب آیا تو پتا چلا کہ یہ ملک کس کی گود میں چلا گیا؟ اسرائیل کی گود میں چلا گیا. ان سب باتوں کا جواب دو بھائی. اور پہلی بات جو شریعت نے کہا ہے کہ جب جس کام کی طاقت نہ ہو یا تو اس کی پہلے طاقت جمع کرو. طاقت جمع کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو وہ بات مت کرو. پھر نوح علیہ السلام 950 سال قوم کو دعوت دیے، لڑنے کی طاقت بولو نہیں تھی. اور نہ صرف یہ کہ لڑنے کی طاقت نہیں تھی، لڑنے کے لیے طاقت جمع کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی. اس لیے اللہ نے آپ کو جہاد کا حکم نہیں دیا، خود پوری قوم کو تباہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف لڑائی کا حکم نہیں دیا کیونکہ ظلم اتنا ہو رہا ہے کہ اپنے بچوں کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکتے تو بغاوت کیسے کرتے؟ نہ بغاوت کی طاقت تھی، نہ بغاوت کے خلاف طاقت جمع کرنے کی طاقت تھی. زبانی تبلیغ پہ گزارا کیا ہے. اللہ نے اپنی طاقت سے فرعون کو غرق کیا. اب جب بنی اسرائیل کے پاس کچھ طاقت آئی ہے پھر اللہ نے کہا اب ساری زندگی بیٹھے نہیں رہنا، اب کچھ کام تم نے بھی کرنے ہیں. ادخل الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اب جہاد کرو اس قوم کے خلاف. نہ ہم جہاد کے منکر ہیں نہ ہم بے موقع جہاد کے قائل ہیں. یہی اعتدال ہے جو اس امت میں ہمیں اللہ نے سکھایا ہے. لوگ آج غزہ کی بات کرتے ہیں جہاد، بھائی راستہ کھلے ذرا سا بھی کہیں نظر آئے پیدل فتح کریں گے مسلمان غزہ انشاءاللہ پیدل اسرائیل کو. بات یہ کہ اتنا سخت باؤنڈ کیا ہوا ہے راستوں کو کہ خوراک جانا تقریباً ناممکن ہے. اسی وجہ سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دیا کہ جہاد فرض عین ہے اپنی استطاعت کے بقدر. اب کس میں کتنی استطاعت ہے وہ خود فیصلہ کرے، وہ حضرت مفتی تقی صاحب تھوڑی بتائیں گے غفار بھائی میں اتنی استطاعت ہے، سلیم میں اتنی استطاعت ہے، یہ وہ تھوڑی بتائیں گے. اور یہ کام سب سے پہلے فوج کا ہوتا ہے، فوج بنائی جاتی ہے لڑائی کے لیے. فوج میں کتنی طاقت ہے یا نہیں ہے یہ میں یا مفتی تقی صاحب نہیں بتائیں گے، یہ فوج بتائے گی کہ ہمارے بس میں ہے بھی کہ نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کام کیا کہ لینے کے دینے پڑ گئے، جو آپ کا اپنا کنٹری ہے اس سے بھی گئے ہم. تو آپ میں کتنی طاقت ہے یا نہیں ہے یہ کون بتائے گا؟ فوج بتائے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں حکومت پہ دباؤ ضرور ڈالو، دباؤ ڈالو ضرور حکومت پہ، احتجاج کرو، مظاہرے کرو، کیونکہ بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے مگر کام کر نہیں رہے ہوتے. بعض دفعہ پاور ہوتی ہے، سستی میں نہیں کر رہے ہوتے، موت کے ڈر سے نہیں کر رہے ہوتے، لالچ میں نہیں کر رہے ہوتے، اور بعض دفعہ پاور ہوتی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں بیت اللہ کے اندر 360 بت برداشت کیے ہیں کیونکہ ان بتوں کو نکالنے کی طاقت نہیں تھی. پھر مدینہ میں جانے کے بعد بھی برداشت کیا آپ نے کئی سال کیونکہ اٹیک کرنے کی طاقت نہیں ہے، دفاع میں لگے رہے. جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے پھر مکہ پہ اٹیک کیا ہے آپ نے، پھر آپ نے وہ 360 بت گرائے ہیں. جا الحق وزحق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا. بھائی گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر سارے فیصلے ہو کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا نہیں یوں ہو رہا ڈھجن ڈھجن ماضی میں کیا ہوتا رہا، ایجنسیاں والے اٹھاتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو چمڑیاں ادھیڑتے ہیں، اور یہ جو لیڈر ہیں یہ چائے پی رہے ہوتے ہیں اور یہ پیچھے جیل میں پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتے، یہ ایک نئی تنظیم بنا رہے ہوتے ہیں نئے جہاد کے لیے. تو یونیورسٹی کے طلبا جو اسٹیٹ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو قوتیں ہیں ان کو جوائن کر رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ کام مت کرو، اس سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہوگی. پھر ایجنسیاں کھیلتی ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، غائب کر دیتی ہیں، پھر مسنگ پرسن بن جاؤ گے. اور تمہارے جو لیڈر ہیں جو تمہیں اسٹیٹ کے خلاف بغاوتوں پہ اکسا رہے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ کام کرو جو کر سکتے ہو، جو جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں کبھی بھی وہ کام نہیں کیا جاتا. تو سب سے پہلے بچانا کس کو ہے؟ اسٹیٹ کو بچانا ہے ہر قیمت پہ، اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. کیا ہے، میں مثال دے رہا تھا خلافت عثمانیہ کی، اس میں بھی کچھ فالٹ تھے، فرانس نے نوجوانوں کو خلیفہ کہتا تھا نوجوانوں کو, بھائی یہ کوئی اور ہے جو تمہیں یہ منجن بیچ رہا ہے, یہ گنتیاں کوئی اور سکھا رہا ہے تمہیں, یہ خلافت ٹوٹے گی دوبارہ نہیں آئے گی. لیکن نہیں آئی سمجھ میں بات, عربوں کو اکسایا کہ یہ اجمی ہیں, یہ تم پہ حکومت کر رہے ہیں. اصل تو اسلام عرب میں آیا ہے, حکومت کرنا کس کا حق ہے؟ عربوں کا. یہ ترک اجمی ہیں. ارے بھائی اجمی ہیں لیکن پوری حرمین کی بھی انہوں نے حفاظت کی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے عربی ہیں یا اجمی ہیں؟ کچھ عربوں کو, کچھ عرب متاثر ہوئے, سب نہیں ہوئے متاثر. تو شریف مکہ نے وہاں بغاوت کر لی اور آج اس کا رزلٹ دیکھو, خلافت جو ٹوٹی ہے ترکی اتنا سا سمٹ کے رہ گیا. اب جب ترکی ساری دنیا سے کٹ گیا تو پھر اس کو یورپی یونین کا حصہ بننا تھا, اور یورپی یونین کا حصہ بننے کے لیے پرلے درجے کا بغیرت بننا تھا. کیونکہ یورپ کہتے ہیں میری یونین میں جب آؤ گے, جب عورتیں چڑیاں پہنیں گی, فیملی سسٹم کو کیا کرو گے؟ بولو تباہ و برباد. نماز روزے کی حد تک دین پہ چلو, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. یورپ میں بھی بہت ساری مسجدیں. خاندانی نظام تباہ و برباد کرنا ہے. ڈیورس کا رائٹ عورت کے پاس بھی آنا چاہیے جیسے مرد کے پاس ہے, ترکی نے وہ عورت کو بھی دے دیا. چڑیاں پہناؤ, ترکی نے پہنا دی. کھلے عام بے حیائی ہونی چاہیے, ترکی نے کر لی. 50 سال لگا دیے ترکی نے, یورپ نے پھر بھی گھاس نہیں ڈالی. اس نے کہا ہو تو تم مسلمان ہی نا. سب کچھ کروا کے, جیسے غریب آدمی نے کہا کہ بھائی مجھے قرضہ چاہیے, مالدار نے کہا یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, یہ بھی کر لے, سب کچھ کروا کے بغیرت بنا دیا, پیسے پھر بھی نہیں دیے. تبھی اب ترکی یو ٹرن لے رہا ہے آہستہ آہستہ, لیکن اتنا آگے جا چکا ہے کہ یو ٹرن لینے میں بھی اس کو ٹائم لگے. اب اسلامائزیشن کی طرف جا رہا ہے کہ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ایک آدمی کو عشق ہو گیا نا, یہ شعر کا شان ورود بتا رہا ہوں آپ کو. ایک آدمی کو عشق ہو گیا تو محبوبہ نے ہر گناہ کروایا اس سے. لوگوں نے کہا خدا ناراض ہو جائے گا, اس نے کہا بھائی مجھے معشوق چاہیے. آخر میں اینڈ میں کیا ہوا, اللہ تو ناراض کر لیا اس نے, معشوقہ کی شادی کہیں اور ہو گئی. تو اس پر کسی نے کہا نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, صنم سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, صنم سے محبوب, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر. ترکی لبرل بننے کی کوشش میں نہ مسلم کنٹری رہا نہ یورپین. لہذا اب ان کو تھوڑا ہوش آ رہا ہے کہ یار واپس پلٹو, تم نے تو دنیا پہ حکومت کی ہے, اب ترکی میں مسجدیں آباد ہونا شروع ہوئی ہیں لیکن اب بہت ٹائم لگے گا. تو پاکستان ابھی اس اینڈنگ پوائنٹ پہ نہیں گیا میرے بھائی, ابھی بہت پاکستان میں بہت حد تک اسلام ہے, اس کو بچا لو. تو اسٹیٹ کو بچاؤ اور لیگل وے میں اسلامائزیشن کی طرف کوشش کرو آپ, تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. ہم نے کوشش کی نہیں ہے پوزیٹو وے میں, کی نہیں ہے, کی ہوتی پھر ہم کہتے ہیں ناکام ہوئے ہیں. کہاں سے کہاں نکل لی ہم, کیا بات کر رہا تھا میں, بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, پتہ نہیں کہاں چلے جا رہے ہیں. جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل, جی ہاں. تو یہ تو اس پر بات آئی تھی نا, یہ ریاست کی بات شروع کہاں سے ہوئی. ہاں بیلنس کا اسلام جو ہے نا حکم دیتا ہے کہ ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے, اعتدال. تو میں اس کی مثال دے رہا تھا جیسے بھائی جسمانی زندگی میں اعتدال ضروری ہے, تو ایک ہی چیز کو آرام کریں گے سوتے ہی چلے جا رہے ہیں تو صحت خراب ہوگی, اسی طرح جاگ رہے ہیں تو جاگے ہی چلے جا رہے ہیں صحت کیا ہوگی, خراب ہوگی. دماغ بالکل یوز ہی نہیں کرتے تو کھوپڑی کیا ہو جائے گی, خراب ہو جائے گی. اور اگر دماغ استعمال کرتے تو 24 گھنٹے استعمال ہی کر رہے ہیں تو بھی باولے ہو جائیں گے. بڑے بڑے یونیورسٹی کو پروفیسر جو بہت زیادہ دماغی کام کرتے ہیں ہم نے ان کو بھی باولے ہوتے دیکھا ہے, اتنا پڑھتے ہیں کہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. تو یہ اعتدال کے خلاف ہے. کھانا کھا رہے ہیں تو کھائے چلے جا رہے ہیں, ڈائٹنگ ہے تو کئی کئی ہفتوں بھوکے رہ رہے ہیں, کمزور ہو جائیں گے, مر جائیں گے. تو جیسے ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے, اور انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں, جسمانی کے ساتھ ایک روحانی بھی. روحانی پہلو کیا ہے, اچھا انسان بننا. تو اچھے انسان بننے کے لیے دل اور جسم سے نکلنے والے اعمال میں بھی اعتدال, بولو, ضروری ہے. دل کے اعمال کیا ہیں, محبت. یہ گھٹنوں کا عمل ہے یا دل کا عمل ہے, بولو. یہ ناک کا عمل ہے یا دل کا عمل ہے, دل میں محبت ہوتی ہے نا. کوئی اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے مجھے میرے گھٹنوں میں تمہاری بہت محبت ہے, وہ کہے گی پہلے اپنی کھوپڑی کا علاج کراؤ. محبت گھٹنوں میں نہیں, محبت کہاں ہوتی ہے, کھوپڑی میں ہوتی ہے. دل میں ہوتی ہے, کیونکہ کھوپڑی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. دل دھڑکتا ہے جب کھوپڑی میں محبت کے جذبات آتے ہیں, تو سب سے پہلے اثر اس لیے دل کی طرف نسبت کی جاتی ہے اس کی. تو یہ بھی اگر بے اعتدالی ہوگی اس میں, اس قوت, یہ بھی قوت ہے انسان کے اندر, ایک جذبہ ہے, تو بے اعتدالی ہوگی تو آپ کی روحانی زندگی کا بیڑا غرق. اور یاد رکھو, جسمانی زندگی کا بیڑا غرق ہونے سے صحت اتنی خراب نہیں ہوتی, مینٹلی اتنا ڈسٹرب نہیں ہوتا جتنا روحانی زندگی سے ہوتا ہے. اب اس محبت میں اعتدال کیسے پیدا کیا جائے؟ ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں محبت کے, بعض لوگ ایسے خشکے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی سے محبت ہوتی نہیں ہے. جیسے بعض لوگ میں مسکراہٹ ہے ہی نہیں چہرے پہ نا, ان کو پیسے دے کے مسکروانا پڑتا ہے کہ آپ ذرا یہ 50 روپے لیں, ایک دفعہ تھوڑا سا مسکرا لیں. ایسے سیریس لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں ذرا سی بات ابھی لطیفہ شروع نہیں ہوا کہہ کے مار مار کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی اوور ہو جاتا ہے بھائی, ابھی میں آتا ہوں, بعض دفعہ میں کہتا ہوں وہ لطیفہ تو کمپلیٹ ہونے دو میرے بھائی, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے اسٹائل کیسی آ رہی ہے. تو وہ اتنا ہر وقت کامیڈین بنے ہوئے ہیں, وہ کبھی سیریس ہوتے ہی نہیں کسی بات پہ. بھائی سیریس بات ہے, اب کسی کی ڈیتھ ہو گئی, جنازہ ہو گیا, وہاں جا کے آپ مذاق کر رہے ہو, یہ تو غلط بات ہو جائے گی نا. ہر وقت سیریس مذاق موڈ میں رہنا یہ غلط ہے, ہر وقت سیریس موڈ میں رہنا کیا ہے؟ غلط ہے. تو محبت یہ ایک ایسی چیز ہے, اس کو میں سب سے پہلے اس قوت کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ویلیو اس کی سب سے زیادہ ہے. اس کو بیلنس میں لانا, اس کو اعتدال میں لانا, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. ویسے تو سب سے پہلے عقل ہے کہ عقل میں اعتدال ہو, لیکن آج کل عقل استعمال کرنے کا رواج کم ہے, دل پہ لوگ زیادہ چلتے ہیں. تو خود عقل ہی کہتی ہے کہ دل کو کنٹرول میں لے کر آؤ. پہلے تو ویسے عقل ہے سب سے پہلے. تو محبت میں کیا ہے؟ نمبر ایک, یہ نہیں کہ جو چیز اچھی لگ رہی ہے اس سے محبت کرنا شروع کر دو. اگر زندگی کا یہ طریقہ آپ نے اختیار کیا تو آپ کا بیڑا غرق. نا نا نا, یہ نہیں. ہماری عادت کیا ہے؟ جو چیز اچھی لگ رہی ہے دل بس اس کی طرف مائل اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہم لگ جاتے ہیں. تو میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک مثال دے رہا تھا, حضرت کا میں نے ایک بیان سنا, انہوں نے بڑی پیاری ایک بات کہی اس میں. انہوں نے فرمایا کہ ہم ساؤتھ افریقہ میں, جنوبی افریقہ میں, کیپ ٹاؤن میں, ساحل سمندر کے کنارے کہیں چلتے ہوئے جا رہے تھے, تو ہمیں ایک بہت خوبصورت پھول نظر آیا. یہ حضرت کے الفاظ ہیں. اتنا خوبصورت پھول, حضرت فرماتے ہیں میں زیادہ پودوں سے متاثر نہیں ہوتا عام طور پہ, لیکن وہ اتنا خوبصورت پودا, اتنا خوبصورت پھول تھا کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو توڑ لوں. کہتے ہیں وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ اگر آپ نے اس کو ہاتھ بھی لگا لیا نا, تو اس کے اندر ایک زہر ہے جو بچھو سے بھی زیادہ سخت ہے, وہ آپ کی باڈی میں جائے گا اور وہی تکلیف ہوگی جو بچھو کے کاٹنے سے ہوتی ہے. دیکھو کتنا حسین و جمیل پھول ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, حضرت نے اس کے بعد اس پھول کو توڑنے کی کوشش کی ہوگی؟ ہیں بھائی, اب دنیا پر اس آدمی کیا کہتا ہے, ابے بھائی یہ مت دیکھو, اس کے فائدے ہیں, اس کے نقصانات ہیں, مجھے تو بس یہ چاہیے. لڑکوں کو عشق ہو جاتا ہے نا, مجھے بس یہ چاہیے. ابے تو پٹیل پاڑے کا ہے, یہ ڈیفنس کی ہے, تو اس کے خرچے کیسے اٹھائے گا؟ ہیں, تو خرچے کہاں سے اٹھائے گا؟ اگر یہ مان بھی گئی نا تو میں کہوں گا نہیں کر, یہ ابھی مان رہی ہے کوئی فیس بک پہ سیٹنگ ہو گئی ہے, لیکن تو اس کے خرچے کہاں سے اٹھائے گا؟ نہیں بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں. میں کیا ہو گیا ہوں؟ پاگل ہو گیا ہوں. پاگل ہو نہیں گیا, تو پاگل تھا, اس پاگل پنے کا ایک اثر اب ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے. آج نوجوان کی حالت کیا ہے, جو اچھا لگ رہا ہے بس اس کو دیکھو. ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہوں گے کوئی خوبصورت لڑکی آ گئی, اس کو دیکھنا. پہلے مفتی طارق مسعود آ رہے تھے, ہٹا دے ان کو, ہٹا یار, شادیاں شادیاں کر. کوئی خوبصورت سی لیلا آ گئی, نظریں ٹکا کے دیکھیں گے. اب شریعت کہہ رہی ہے اس کو مت دیکھو, اس کے سائڈ افیکٹ, بولو, یہ تمہاری کچھ نہیں لگتی ہے, اس کے سائڈ افیکٹ زیادہ ہیں, یہ آنکھوں کا زنا ہے. سب سے پہلی بات حدیث میں آتا ہے, آنکھ بھی زنا کرتی ہے. تھوڑی دیر تکلیف ہوگی اس کو ہٹا دو, تھوڑی سی تکلیف ہوگی, یہ تھوڑی تکلیف بڑی اذیتوں سے بچائے گی. ہر اٹریکٹیو چیز اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو دیکھا جائے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. اس سے سوائے تمہیں ذہنی پریشانی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس کا سب سے پہلا سائڈ ایفیکٹ, آخرت کے سائڈ ایفیکٹ تو بہت ڈینجرس ہیں. یعلم خائنت الاعین وما تخفی الصدور, اللہ کہتے ہیں میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں اور دل میں آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہوں. تمہاری آنکھ خیانت کر رہی ہے, کسی کو پتا نہیں ہے کہ تم کس نیت سے دیکھ رہے ہو. یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے جس نے آنکھیں بنائی ہیں. اللہ کہتا ہے کہ کیا مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم سے آنکھوں کی بینائی سلب کر لوں, چھین لوں آنکھوں کی بینائی جب تم گناہ کرتے ہو. اسلام نے بتایا کہ اس کے سائڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں, آخرت میں تو بہت زیادہ ہیں, حساب دینا پڑے گا. دوسرا, دل کا سکون کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی اٹریکٹیو چیز آپ دیکھو اور نہ ملے تو خوشی ہوتی ہے یا غم ہوتا ہے؟ ایک ہلکا سا دل پہ دھچکا, ہلکا سا, چاہے تھوڑا سا ہی ہو, وہ لگتا ضرور ہے. آپ دال کھا رہے ہو, ادھر کوئی بریانی کی دیگ کھلی, یا تو وہ آپ بھی کھا لو, حلال طریقے سے پیسے دو خرید کے کھا لو, وہ ہے نہیں, دیگیں پہ دیگیں کھلتی جا رہی ہیں, تو اس کا بھائی مت دیکھو, اس دیگ کی طرف دیکھو گے تو اپنی دال کیا لگے گی؟ بری, ٹینشن میں جاؤ گے. تو ایک ٹینشن. نمبر دو, جو آپ کی اپنی ہے وہ آپ کو پھر اچھی, ایسی ایسی لیلائیں ٹک ٹاک پہ پڑی ہوئی ہیں, آپ کو اپنی پرانی والی اچھی نہیں لگے گی, وہ نہیں لگے گی آپ کو اچھی. یہ گھر کا سکون برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نوجوانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جو کنوارے ہیں جب وہ ایسی تصویریں دیکھتے ہیں, جذبات بھڑکتے ہیں, تو پھر ان کو ایسی ہی بیوی چاہیے جبکہ مارکیٹ میں ایسی اویلیبل نہیں ہے. یہ صرف ٹک ٹاک پہ اویلیبل ہوتی ہیں, گلی محلے میں نارمل روٹین میں آڑی ترشی ہی ملیں گی آپ کو, تھوڑا سا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہر ایک میں نکلے گا. نہیں آئی میرا خیال ہے بس. آج تک کوئی ایسی دلہن نہیں ہے کائنات میں سوائے لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک. ہر دلہن میں کچھ نہ کچھ ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, اور آپ میں بھی ہوتا ہے, دلہن میں بھی ہوتا ہے. آپ کتنے ہی خوبصورت ہو, اگر کسی فزیکل فٹنس کے ماہر کے پاس جاؤ گے, وہ بولے گا تھوڑی سی کمر آپ کی کیا ہے, زیادہ ہے, اس کو تھوڑا پتلا کرنے کی ضرورت, تھوڑا سا پیٹ نکلا ہوا ہے, تھوڑی سی ناک موٹی ہے, تھوڑے سے لپس پتلے ہیں یا موٹے ہیں. یہ تو جب ہے جب آپ بہت خوبصورت ہو, تو بھی تھوڑا بہت ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام آپ میں نکلے گا. ٹک ٹاک پہ جو لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں جن میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام یا تو ہوتا نہیں ہے, یا وہ میک اپ سے چھپا کے آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو جب آپ ان کو دیکھو گے, کنوارے اگر ہو تو آپ کو چاہیے بھی کیسی ایسی. پھر جو آپ کی کزن ہے یا آپ کے خاندان کی شریف شرفا لڑکیاں, گھریلو خدمت گزار, وہ آپ کو پسند نہیں. ابھی ایک ٹک ٹاکر کا بیان آیا تھا نا, گھریلو لڑکی سے اس نے شادی کی, تو بعد میں کہہ رہا ہے میں اس کو طلاق دوں گا, یہ تو گھریلو نکلی ہے, مجھے تو ایسی ٹک ٹاکر جیسی چاہیے. تو میں نے اس کو بدعا دی, اللہ کرے تجھے ٹک ٹاکر جیسی مل جائے, پھر دیکھتا ہوں تیرا سر جو گنجا کرے گی نا, تیرا دماغ سیٹ ہوگا, تیرا دماغ سیٹ ہوگا, پھر تیری بچیاں بھی ٹک ٹاک پہ اسی طرح ناچیں گی. پھر تو ان کو دیکھ دیکھ کے کہے گا, دوسرے لڑکے بھی میری بیٹیوں کو دیکھ کے وہی جذبات ہوں گے جو ان کی ماں کو دیکھ کے میرے جذبات ہوتے. باپ تو جیسا مرضی ہو, بیٹیوں کے لیے بڑا غیرت مند ہوتا ہے. تو کنوارے لڑکوں کو کیا نقصان ہے؟ پھر ان کو اس طرح کا مال چاہیے مارکیٹ میں, جو مارکیٹ میں اویلیبل, مارکیٹ میں جس طرح کا مال اویلیبل ہے وہی ہے جو جس طرح کے آپ ہو. جیسے آج کل لڑکوں میں جو حسن و جمال جتنے پرسنٹ ہے, لڑکیاں بھی اسی حساب سے پیدا ہو رہی ہیں میرے بھائی, وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے. تو لڑکوں میں کوئی ایک آدھ نکلتا ہے جو بالکل پرفیکٹ ہو, ہزاروں میں کوئی ایک, اس میں بھی تھوڑا بہت اگر میرے پاس آئے گا, تھوڑے اس کے بھی کچھ سیٹنگ کرنی پڑے گی اس کی. اور یہ تو ظاہری گیٹ اپ کی بات کر رہا ہوں, اندر کیا ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں, وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, اس تک تو کوئی جھانک کے دیکھ ہی نہیں سکتا. تو یہ سائیڈ ایفیکٹ کس کے ہوتے ہیں؟ بدنظری کے. یہ گھریلو لڑکیاں پسند, تبھی تو اللہ نے قرآن میں کہا الخبیثات للخبیثین, ناپاک عورتیں کس کے لیے؟ ناپاک مردوں کے لیے. گندوں کو گند میں منہ مارنے کی عادت ہوتی ہے, اللہ کہتے ہیں گندی عورتیں گندے لوگوں کے لیے ہیں. پاکیزہ عورتیں کس کے لیے؟ پاکیزہ مردوں کے لیے. لیکن جب پاکیزہ مرد یہ چیزیں دیکھے گا میڈیا پہ, تو اس کو پاکیزہ عورتیں پسند نہیں آئیں گی. یہ دوسرا نقصان ہے. اور تیسرا نقصان, یہ بدنظری یہاں تک رکتی نہیں ہے, اس کے بعد ہینڈ پریکٹس, زنا, اور جو گند میں پڑتے ہیں, فوج فلموں کی عادت, وہ بڑھتی رہتی ہے. توبہ کرتے ہیں پھر توبہ ٹوٹ، یہ بھی دیندار لوگوں کی بات کر رہا ہوں، توبہ کریں گے توبہ توڑ دیں گے، توبہ کریں گے پھر توبہ توڑ دیں گے، پھر مایوس ہو کے توبہ کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ شروع میں ہی نظر جھکا لیتے، یار تھوڑی سی تکلیف ہوتی، شیطان ایک بات کہتا ہے کہ بھائی یہ تو بار بار کی تکلیف ہے، کب تک برداشت کروں گا۔ نہ نہ، تکلیف چند بار ہوتی ہے، اس کے بعد یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان، عادت پڑ جاتی۔ دیکھو ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا کھانا چھوڑ دو، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب چینی کی تو ہمیں عادت ہو چکی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں 21 دن ناغا کر لو، اس کے بعد 22 دن تمہیں میٹھا برا لگنا شروع ہو جائے گا۔ چند دن کی محنت ہوتی ہے بھائی، چند دن کی محنت ہوتی ہے۔ تو چینی بھی تو ایک اٹریکٹیو چیز ہے نا، 21 دن چھوڑو گے چینی بری لگنا شروع ہو جائے گی، تو 21 دن نظر کی حفاظت کرو گے تو بد نظری بری لگنا شروع ہو جائے گی، پھر گند میں منہ مارنے کا دل نہیں چاہے گا۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میری جب کسی عورت پہ نظر پڑتی ہے، غیر عورت پہ، تو مجھے نظر جھکانی نہیں پڑتی، آٹومیٹیکلی نظر جھک جاتی ہے، جھک جاتی ہے، دل ہی نہیں کرتا کہ بھائی ہم کیوں ناجائز کی طرف دیکھیں۔ تو حضرت نے جو مثال دی نا کہ وہ پھول نظر آیا، یہ کل رات ہی میں نے سونے سے پہلے نا بیان لگا کے یہاں تک پہنچا تھا میں، تو کہا کہ ہم نے وہ پھول توڑنے کی کوشش کی تو کہا کہ نا نا نا، اس میں کیا ہے؟ زہر ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو محبت کتنی کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، اس کا بھی ایک پلان ہے۔ جیسے ڈاکٹر ڈائٹ پلان بنا کے دیتا ہے کہ مفتی صاحب اگر بلفرض پراٹھے نہیں چھوٹ رہے آپ سے، کھانا ہی ہے تو کتنے کھانے ہیں، اور کون سے گھی کے کھانے ہیں، کون سے آٹے کے کھانے ہیں، تو اتنا تو کر لو نا۔ تو جیسے ڈاکٹر میرے بھائی ڈائٹ پلان بنا کے دیتا ہے، تو اللہ والے اور اسلام اور بزرگان دین اور انبیاء کرام، انہوں نے بھی ایک ڈائٹ پلان بنا کے دیا ہے کہ محبت کے بارے میں بھی، عقل کے بارے میں بھی، غصے کے بارے میں بھی، شہوتوں کے بارے میں بھی، ہر چیز کا ایک پلان ہے اسلام کے پاس۔ وہ پلان کیا ہے؟ بیلنس کیا ہے؟ نہ اپنے دل کو ایسا کرنا ہے کسی سے محبت ہی نہ ہو، روکھے روکھے، محبت ہی ختم ہو جائے گی نا تو حقوق نہیں ادا ہوتے۔ پھر بیوی بچوں کے حقوق صرف اسلام کے کہنے سے تھوڑی لوگ ادا کرتے ہیں، محبت بھی تو ہوتی ہے نا، اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے وہ ترقی کرے۔ محبت نہ ہو تو غفار بھائی کے بچوں میں اور اپنے بچوں میں کوئی فرق رہے گا ہی نہیں، پھر آدمی اسلام کا حکم سمجھ کے پورا کر رہا ہوگا۔ پھر تھوڑی ایک ہوتا ہے اللہ سے محبت کی بیس پہ نماز پڑھی جائے، اس نماز کی لطف کچھ اور ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ بھائی دل تو نہیں چاہ رہا، محبت تو نہیں ہے، اللہ نے حکم دیا تو چلو پڑھ لیتے ہیں، تو پھر وہ ایسا ہی ہوتی ہے جیسے آج کل نمازیں چل رہی ہیں، اللہ کا آرڈر ہے کر لیتے ہیں۔ ایک بکرا وہ ہوتا ہے جس کا گوشت آپ نے خود کھانا ہے ذبح کر کے، تبھی قربانی کا بکرا بڑے تمیز سے دیکھا جاتا ہے، یہ ہو شکل بھی اچھی ہو اس کی، حالانکہ کٹنا ہے اس نے، لیکن نہیں بھائی، بکرا محلے میں آئے تو لوگ کہیں کہ کیا لائے ہیں، بکرا آیا ہے، بچی آئی ہے۔ اور ایک صدقے کا بکرا لوگ دے دیتے ہیں ٹرسٹوں میں، وہ آپ دیکھ لو پنجروں میں اتنے اتنے سے ساشے بکروں کے، ان بکروں پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے، کیونکہ وہ نہ وہ گھر میں آئے گا نہ وہ کھایا جائے گا، کیا خیال ہے؟ تو اس لیے کیا بات کر رہا تھا یار، ایک تو بتائیں میں بہت زمانے ادھر آ گیا صدقے کے بکرے پہ نا، ہاں تو سننے والے بھی میری طرح ہی ہیں۔ خیر جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں، وقت بہت ہو گیا۔ تو محبت میرے بھائی کس سے کرنی؟ ہاں میں کہہ رہا تھا محبت میں جو کام ہوتا ہے اس میں ایکسیلنسی ہوتی ہے، اس میں جیسے نماز جب قربانی محبت سے کرتے ہیں نا، گوشت ہم نے خود کھانا ہے تو پچھیا بھی بڑی تمیز کی اور خوبصورت، محبت نہیں ہے صدقے کا ہے ادھر دے دو، تو وہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے بکروں کے ساشے بانٹے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ کو بیوی بچوں سے، ماں باپ سے محبت ہوگی تو ان کے حقوق ادا ہوں گے، لیکن مزے سے ادا ہوں گے، کھلانے کا مزہ آئے گا، پلانے کا مزہ آئے گا۔ محبت نہیں ہے تو شریعت کے کہنے پر بس آرڈر کے طور پہ کر رہے ہو تو بے روخی سے کرو گے۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ رشتہ داروں سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے نبی سے محبت ہوگی درود پڑھنے میں مزہ آئے گا، محبت نہیں ہوگی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے طور پہ پڑے گا۔ تب یہ جو ہم اسلاف کے واقعات سنتے ہیں نا، پوری پوری رات تہجد میں گزار دی، ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیا، یہ محبت کی وجہ سے ایسا تھا، کیونکہ ان کو تو عبادت میں لطف اور مزہ آتا تھا۔ ہم سے 20 رکعت تراوی نہیں پڑھی جاتی، اور وہ پوری پوری رات عشاء کے بعد شروع ہوتے تھے فجر تک، تو وجہ کیا بھائی؟ محبت بہت تھی، محبت کے جذبات تھے۔ تو محبت انسان سے کام کراتی ہے، اس میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے محبت میں اعتدال ضروری. وہ اعتدال کیا ہے جلدی سے بتا دوں میں. نمبر ایک, ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی سے محبت ہی نہیں کرنی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مردہ دل ہوتے ہیں, جن کے دل کیا ہو چکے ہوتے ہیں, مردہ. بھائی انسان کو محبت ہے, لباس سے بھی, اچھا گھر بھی چاہیے. بد ذوق لوگوں کے گھروں کا حال دیکھا ہے, جا کے سڑے ہوئے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں. پیسہ اللہ نے دیا ہوتا ہے لیکن گھر اچھا نہیں بناتے. پیسہ اللہ نے دیا ہے لباس اچھا نہیں پہنتے. صحیح حدیث ہے, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ چاہتے ہیں جب اللہ نے کسی کو دولت دیو تو اس کے لباس سے اس کا اثر نظر آئے, اچھے کپڑے پہنے. وہ نبی نے فرمایا جس میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح حدیث. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں میرے کپڑے اچھے ہوں, میرے جوتے اچھے ہوں, یہ تکبر تو نہیں ہے؟ فرمایا نا 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 نا, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خود بھی جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. ہر چیز میں جمال نظر آنا چاہیے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے بھائی گاڑی اچھی رکھو. لوگ اعتراض کر رہے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب بی ایم ڈبلیو میں گھوم رہے ہیں. اول تو ان کی بیچاروں کی گاڑی ہے نہیں وہ, لیکن گھوم رہے ہیں تو یہ حدیث پر عمل ہے میرے بھائی, حدیث پر عمل ہے. پیسہ دیا ہے تو وہ رکشے میں تھوڑی گھومیں گے. اچھا ہے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دولت دی تھی, رکشوں میں گھومتے تھے ہیں, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. سلیمان علیہ السلام کا تو تخت ایسا خاندانی کہ ملکہ سبا آگے حیران, بھائی یہ کیا ہے, واٹس گوئنگ آن. محل جب دیکھا تو وہ ایسا شیشے کا بنا ہوا فرش تھا کہ وہ سمجھی کہ پانی ہے. سلیمان علیہ السلام نے پانی نہیں ہے, ٹیکنالوجی ہے. ایسا خاندانی فرش بنایا ہے دیکھنے میں سوئمنگ پول لگ رہا ہے, پانی لگ رہا ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دولت دی, شاہی زندگی گزاری ہے. سید الانبیاء تمام پیغمبروں کے سردار نے دولت نہیں رکھی, اس لیے آپ کا چھپڑے کا مکان, کھجور کی چھال, کیونکہ آپ نے دولت نہیں رکھی. یا تو دولت رکھو ہی نہیں, سب صدقہ کر دو ہمارے نبی کی طرح. اتنا بڑا ظرف ہو, صبح آیا شام سے پہلے سب صدقہ, شام کو کھانے کو روٹی بھی نہیں ہے تو بستر کے پیسے کہاں سے ہوتے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بینک میں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں, تنخواہ ایک ایک کروڑ روپے آ رہی ہے اور سادہ ہیں ہمارے حضرت, پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں, ناڑا لٹک رہا ہوتا ہے حضرت جی کا, اتنے نیک ہیں. تو خیر بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. باذوق بنو بھائی, پیسہ ہے گاڑی رکھو. اللہ نے ہمیں بھی ٹوٹا پھوٹا ذوق دیا ہے. میری جب پہلی تنخواہ آئی دو چار تنخواہوں کے بعد میں نے جی ٹی او 125 خریدی تھی کیونکہ میں باذوق تھا, سمجھ رہے ہو. میرے دوستوں سے پوچھو, ہمیشہ سے کوشش کی ہے اچھا لائف اسٹائل ہو. جیسے پیسے آئے بھائی ہم نے جی ٹی او 125, اس وقت سب سے بہترین بائک یہی تھی. تو اچھا لائف اسٹائل ہونا چاہیے بھائی, گھر اچھا بناؤ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے. کیوں چھپڑے میں کیوں جو ہے وہ غریبوں والی زندگی گزارو, جتنا دیا اس کے حساب سے, نہیں دیا تو رکشے میں سفر کرو, رکشہ چلاؤ اور اپنے آپ کو سیٹھ سمجھو. رکشے والا سمجھے میں F16 چلا رہا ہوں, غریب نہ مت. اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو غریب سمجھنے پر پابندی لگائی ہے. ہم غریب ہیں اپنے سے زیادہ مالدار کے حساب سے, اور اپنے سے زیادہ غریب کے حساب سے ہم کیا ہیں, مالدار. تو رکشے والا یہ سمجھے کہ بہت سے لوگوں کے پاس رکشہ بھی نہیں ہوتا تو ان سے میں بہت مالدار ہوں. اگر آپ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا شروع کر دو تو بھائی زرداری صاحب بھی غریب آدمی ہے, پھر وہ بل گیٹس کے مقابلے میں کیا ہے. وہ ویسے تو بل گیٹس کو بیچ کے کھا جائے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ اس کے حساب سے کیا ہو, وہ بھی غریب ہے ظاہری لحاظ سے. تو محبت, ان چیزوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے, یہ بری نہیں ہے. محبت ہوتی ہے, نیچرل ہے, لیکن بیلنس کیا ہے؟ اس محبت کو شریعت سے آگے مت نکلنے دو, اللہ سے آگے, اللہ سب سے اوپر. اللہ کی محبت سب سے پہلے, باقی سب اس کے بعد. گھر اللہ پہ قربان, اولاد اللہ پہ قربان, بیوی کے کہنے پہ خدا کی نافرمانی بولو نہیں کرنی, حرام طریقے سے مت کمانا کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو خوش رکھنا سب سے پہلے, کیونکہ بھائی یہ سب چیزیں, اچھا مکان, اچھی گاڑی, اچھا بنگلہ, اچھی بیگم, اچھے بچے, سب کچھ ختم, سب یہی تمہیں قبر میں ڈال کے آئیں گے, دفنا کے آئیں گے. اور آج کل اولادیں دعائیں بھی دو چار دن کرتی ہیں, بہت کم خوش قسمت اولادیں ہوتی ہیں جو ساری زندگی ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے, بہت کم. مارکیٹ میں ایسے بچے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ, دو چار دن تمبو شمبو لگائیں گے, دیکھیں گے بھول جائیں گے ابا کو. तो ऐसे बच्चे तो मार्केट में बहुत कम हो रहे हैं कि जिंदगी भर मरने के बाद भी बाप और मां को याद रखें वो। तो इसलिए अल्लाह सबसे जाना किसके पास है भाई, अल्लाह के पास। तो बिछड़ने वाली चीजों को इतना दिल दे देना कि जिसके पास जाना है उसको नाराज कर देना, और जिन चीजों को छोड़ना है उनको राजी रखना। तो इन सब चीजों से मोहब्बत हमें होगी, लेकिन ये मोहब्बत अल्लाह से आगे नहीं निकलने देंगे। समझते होगे नहीं समझते, अल्लाह से आगे नहीं होगी ये। अल्लाह सबसे पहले है, शरीयत सबसे पहले, अल्लाह के नबी सबसे पहले। हदीस सुनाकर बस बयान खत्म करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन युमिना अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन मालिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में कोई शख्स उस वक्त तक हरगिज मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसके उसकी औलाद, उसके वालदैन और दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। और मैं से मुराद, नबी से मुराद इस्लाम है, क्योंकि नबी की मोहब्बत अल्लाह ही की मोहब्बत है और अल्लाह रसूल की मोहब्बत इस्लाम की मोहब्बत है। ये तीनों एक ही चीज के तीन नाम है, यानी दीन की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये मोहब्बत में बैलेंस है। फिर आपने देखना है हलाल और हराम मोहब्बतों में फर्क। फिर ये नहीं कि जिस फूल की तरफ दिल माइल हो रहा है तोड़ने चले जाओ, भाई इसकी तरफ जाने से खुदा नाराज होगा तो कितना ही अट्रैक्टिव है, खत्म, नहीं जाएंगे हम। हाँ, अल्लाह नाराज नहीं हो रहा तो ठीक है भाई। तो अल्लाह ताला हमें हर चीज में एतदाल इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। लाओ भाई जल्दी से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मी बहुत हो रही है। मोहम्मद वकास वल मोहम्मद नदीम बलोच, और दुल्हन का नाम है, क्या लिखा हुआ भाई? हुस्ना, हुस्ना बिनते मोहम्मद याकूब। इनका वकील कौन है? हुस्ना बिनते मोहम्मद। आपने इजाजत दी कि मैं हुस्ना बिनते मोहम्मद याकूब का निकाह महर, क्या लिखा हुआ यार, मबलग 30,000 रुपए और 3 तोला सोना, 30,000 रुपए और 3 तोला सोना। इस महर में आपने इजाजत दी कि मैं हुस्ना बिनते मोहम्मद याकूब का निकाह मोहम्मद वकास वल मोहम्मद नदीम बलोच से करूं, इजाजत है? कौन है भाई? आप हैं?
कबूल है?
अभी करने तो दे निकाह, अभी बहुत स्पीड है, अभी मैंने निकाह किया नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आप हैं? देर से शादी के नुकसान आप देखो हैं? तीसरी शादी हो रही है आपकी? दो हैं? अरे खानदानी उस्ताद। अच्छा अच्छा भाई, सैयद मोहम्मद अलहा वल सैयद राशिद अली, और दुल्हन का नाम है तैयबा बिनते अब्दुल कदीर, और मेहर की रकम है 1,00,000 रुपए और 50,000 मुअज्जल, 50,000 बाद में, 1,00,000 रुपए मेहर में। इनके वकील कौन है? आपने इजाजत दी कि 1,00,000 रुपए मेहर में मैं तैयबा बिनते अब्दुल कदीर का निकाह सैयद मोहम्मद अलहा वल सैयद राशिद अली से करूं, इजाजत है जी? अल्लाह अकबर। पहले तीसरी शादी वाले का, आपका बाद में, ये ज्यादा नेक आदमी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु व मन युदलिलहु फला हादिया लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व शफीअना وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب سید محمد طلحہ و سید راشد علی، میں نے 100,000 روپے مہر میں آپ کا نکاح طیبہ بنت عبد القدیر سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟
جی قبول کیا.
جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ کو تیسری دفعہ شادی مبارک ہو. جناب محمد وقاص ول محمد ندیم بلوچ، میں نے 30,000 روپے مہر اور 3 تولہ سونا، اس مہر میں آپ کا نکاح حسنہ بنت محمد یعقوب سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟
جی قبول ہے.
ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی، دونوں نکاحوں میں اللہ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما. ان نکاحوں میں اللہ دونوں جوڑوں کو اللہ تادم حیات اس نکاح کی برکتیں نصیب فرما، تادم حیات محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ اللہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اس نکاح کو اللہ ان دونوں جوڑوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا، خاندانوں میں الفت اور محبت کا ذریعہ بنا، برکتوں کا ذریعہ بنا، ہر طرح کے شر سے اور آفات سے اللہ ان کو محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ دونوں کو بہت مبارک کرے. بھائی اجتماعی قربانی کرنے والے اکثر گائے کہ او بھائی بہت اہم مسئلہ، اس کا کلپ بنا کے ابھی نہیں چلائے تو قربانی کے جانور کی جگہ تم کو کھڑا کر دوں گا میں. دیکھو آج کل ایک بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اجتماعی قربانیوں میں لوگ نوٹ کما رہے ہیں. اجتماعی قربانی میں آپ نوٹ نہیں کما سکتے، یہ بزنس کا جائز طریقہ نہیں ہے. جو جائز طریقہ ہے بزنس کا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اگر نوٹ کمانے ہیں تو کیسے کرو؟ پھر ہو یہ رہا ہے، مسجد والے، مدرسے والے، یا کوئی انڈیویجولی یا کوئی ادارہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ہمارے ہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے، سب لوگ حصہ لیں. ایک حصہ فار ایگزامپل 15,000 روپے کا ہے. اب سب سے 15,000 روپے لے لیے، لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہو گئے، جانور لے کر آئے، گوشت ڈیوائڈ کیا، اب بچ گئے جی 10,00,000 روپے. وہ 10,00,000 پی گئے، یا وہ مدرسے کا پروفٹ سمجھ لیا کہ یہ مدرسے کا کیا ہے، پروفٹ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. وہ 10,00,000 روپے آپ کو سب میں کو ڈیوائڈ کرنے پڑیں گے، واپس کرنے پڑیں گے وہ مدرسے کا پروفٹ. کیونکہ اگر آپ مدرسے کا وکیل بن کے اجتماعی قربانی کر رہے ہیں تو مدرسہ پروفٹ اگر رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب مدرسہ بزنس کر رہا ہے. تو قانونی ادارہ بھی ایک شخص واحد شخص کی طرح ہوتا ہے، جس کو شخص قانونی کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ادارہ بھی کیا ہوتا ہے، ایک فرد کی طرح بزنس کرے گا. اس کے بھی بزنس کے جائز ہونے کے احکام وہی ہیں جو ایک فرد واحد کے ہیں. کوئی ادارہ سودی لین دین نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر آپ نے کسی مدرسے کو 1 کروڑ روپے، مدرسے سے 1 کروڑ روپے قرضہ لیا اور کہا کہ میں ہر سال 1,00,000 روپے مدرسے کو اس پہ پروفٹ دوں گا، تو دوں گا مدرسے کو، لیکن یہ پروفٹ مدرسے کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ مدرسے سے سودی قرضہ لیا جا رہا ہے. تو ایسے ہی مدرسے کے ساتھ جب بزنس ہوگا تو بزنس کے احکام وہی ہیں جو جمشید کے ساتھ بزنس کے احکام ہیں. وہ کیا ہے وہ میں ابھی آ کے آپ کو بتاتا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب کرنا یہ ہے کہ جب کسی مدرسے یا مسجد کی طرف سے اجتماعی قربانی ہو رہی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھائی جتنے ایک حصہ ہم اتنے کا لے کر آئیں گے، جو پیسے بچ جائیں گے ہم آپ کو واپس کرنے کے پابند ہیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم مدرسے کے ڈبے میں ڈال دیں. یہ رسید پہ پہلے لکھوا لیں آپ. پھر اب جب وہ پیسے بچیں گے، اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے اجازت دی تھی آپ کو کہ یہ مدرسے میں ڈال دیں لیکن میں وہ اجازت کینسل کر رہا ہوں، مجھے پیسے واپس دو، تو آپ کو دینے پڑیں گے کیونکہ اس ایگریمنٹ کی کوئی شرعی حیثیت ہے نہیں. یہ بس ایک اخلاقی پابندی ہوگی کہ بھائی میں نے کہا تھا جو پیسے بچ جائیں تو مدرسے میں ڈال دینا، اس وقت میرا موڈ یہی تھا، لیکن پیسے تو چونکہ میرے ہیں تو واپس دے دو مجھے، تو آپ کو واپس دینے پڑیں گے. عام طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسجد والے، مدرسے والے جو اس طرح کی قربانی کرتے ہیں وہ واپسی کا آپشن نہیں رکھتے، اور اگر رکھتے بھی، اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ جو پیسہ بچے گا ہم مدرسے میں فنڈ کے طور پہ دے دیں گے، تو پھر یہ نہیں بتاتے کہ یہ لازمی شرط نہیں ہے. لازمی شرط لگا نہیں سکتے نا. یہ جس کا پیسہ ہے جب تک وہ آپ کو عین وقت پہ جب اس کا حق آئے گا تو اس وقت اگر وہ اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو اس کو حق ہے. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل میں آپ کو صدقہ دوں گا 50 روپے، آپ سے وعدہ کر لیتا ہوں. کل آپ آئے کہ آپ نے کہا تھا 50 روپے دو، میں کہہ رہا ہوں یار میرا موڈ نہیں ہے، تو آپ زبردستی لے سکتے ہو؟ بھائی ایک وعدہ کیا تھا، ابھی میرا موڈ نہیں ہے. ہم یہ تو کہیں گے یار اب اخلاق کا تقاضا یہ کہ دے دو، لیکن کوئی شرعی پابندی اس پہ ہے نہیں آپ کے پیسے ہیں بھائی, میری ضرورت پڑ گئی ہے مجھے, اب اس وقت میں نے کہا تھا میرے پاس تھے, اب میرے پاس ہے نہیں. ہاں آنے جانے کا جو آپ کی ٹینشن ہوئی کرایے میں دے دیتا ہوں, میرے وعدے کی بیس پہ آپ آئے تو نقصان نہیں ہونے دوں گا میں آپ کو. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو کہ جب اجتماعی قربانی کی ہے تو اس پہ جو اضافی پروفٹ ہے آپ نے رسید پہ پہلے لکھوا لیا, لوگوں کو بتا دیا کہ جو پیسہ بچے گا ہم مدرسے کے ڈبے میں ڈال دیں گے, ٹھیک ہے, اچھا کام کیا آپ نے. لیکن جب یہ پیسہ بچے گا تو لوگوں میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ پیسہ واپس لے لے. وہ کہیں ہم نے کہا تھا کہ آپ مدرسے میں دے دیے گا لیکن اب ہمارا ارادہ بدل گیا, پیسے ہمارے ہیں تو آپ ہمیں واپس کر دیں. یہ لازمی شرط نہیں ہے. تو رسید میں اب اجتماعی قربانی میں آپ نے کیا لکھوانا ہے, بھائی ایک حصہ اتنے کا ہے, جو پیسے بچیں گے وہ کسی انڈیویجول کسی فرد کے ہرگز نہیں ہوں گے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے ناجائز ہے, بلکہ جو پیسے بچیں گے ہم مدرسے کو دیں گے, لیکن اگر آپ واپس لینا چاہیں تو آپ کے پاس یہ رائٹ ہے, آپ فلاں تاریخ کو ہمارا پورا حساب ہوگا عید کے تیسرے یا چوتھے دن آ کے وہ رقم لے جائیں, تو رسید پہ آپ کو اس طرح سے چھپوانا پڑے گا, تب یہ کام حلال ہوگا, ادروائز یہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ اگر اس کو پروفٹ کے طور پہ رکھنا چاہتے ہو کہ میں اجتماعی قربانی کروں اور نوٹ بھی چھاپوں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا یہ ناجائز کیوں ہے, یہ جو پہلا طریقے میں بزنس ناجائز کیوں ہے, ناجائز اس لیے کہ آپ جب اجتماعی قربانی کرتے ہو تو آپ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہو ان کے لیے جانور خریدنے کے لیے. وکیل موکل سے کمیشن تو لے سکتا ہے بتا کے. دیکھو وکیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں, اب یہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جائے گا نا عوام کو سمجھانا تھوڑا سا. وکیل کیا کر سکتا ہے, آپ نے مجھے کہا مفتی صاحب میرے لیے گائے خریدو, میں گائے خریدی آپ کے لیے, راستے میں پہنا دی کسی کو میں نے مہنگے داموں کر کے, کیا میں پروفٹ رکھ سکتا ہوں؟ وہ نہیں رکھ سکتا. بھائی آپ نے تو دوسرے کے رسک پہ خریدی ہے, اگر یہ گائے مر جاتی تو آپ کس سے پیسے لیتے؟ اس سے لیتے, یار تمہاری گائے تھی اس کو چھین کے بھاگ گیا, میں تو تمہارے لیے لینے گیا تھا, تو اس پہ کوئی پروفٹ وافٹ نہیں رکھ سکتے آپ. جو ایکسپینسز آئے ہیں وہ لے سکتے ہو, جو جتنا خرچہ آیا ہے. پروفٹ اگر آپ نے لینا ہے تو پھر شریعت کا اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ جب تک کوئی چیز خرید کے اپنی ملکیت اور اپنے قبضے میں نہیں لے لیتے اس وقت تک اس پہ اس کو بیچ کے اس پہ پروفٹ نہیں کما سکتے آپ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے بھی اجتماعی قربانی کا بزنس کیا ہے, لیکن بزنس بتا کے اور اس طریقے سے جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں. اس طرح سے آپ کریں کوئی ہمیں اعتراض نہیں. آپ کیا کہیں گے, بھائی یہ مدرسہ بزنس کر رہا ہے, یہ مسجد کا بزنس ہے, یہ غفار بھائی کا ذاتی بزنس ہے. وہ بزنس مسجد کا بھی ہو سکتا ہے, مسجد کے لیے یعنی مدرسے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی انڈیویجول کوئی فرد بھی بزنس کر سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارے یہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے, اتنے کا حصہ پڑ رہا ہے. آپ نے جانور خریدنا ہے, فیس بک پہ اس کی تصویر ڈالنی ہے, یوٹیوب پہ تصویر ڈالنی ہے, بھائی یہ جانور ہے, ایک حصہ ہم 15,000 کا فار ایگزامپل بیچ رہے ہیں, اس جانور کا مالک کون ہے؟ آپ ہو. اس دوران یہ جانور مر گیا, نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. یہ میرا جانور ہے, میں چاہوں جانور بیچ دوں جتنے کا, چاہوں تو حصہ بیچ دوں جتنے کا. تو یہ میرا جانور ہے, میں نے کتنے کا خریدا یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں 15,000 کا ایک حصہ ہے, خرید لیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ 15,000 کا جب خریدیں گے, دوسرے نے بھی 15-15, تو یہ 7 حصے آپ نے دوسروں کو بیچ دیے, گویا آپ کی پوری گائے بک گئی. اس سے جو پروفٹ ہوا وہ کس کا ہے؟ بولو, آپ کا. اب اگر گائے ہلاک ہوتی ہے بکنے کے بعد تو نقصان ان کا ہے, اس سے پہلے ہلاک ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. اس کنڈیشن میں لانا پڑے گا اس بزنس کو, یعنی آپ نے خریدنا ہے, خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لینا ہے. اب تک وہ گائے کس کی ہے؟ آپ کی ہے. اس کا سارا نقصان کا رسک کون لے رہا ہے؟ آپ لے رہے ہو. اب آپ پہنانا شروع کر دو, پہناتا ہی ہے, بیچتا کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور آسان طریقہ بتاتا ہوں. آپ کہو گے بھائی ہم 100 گائے اٹھا کے لے آئے, کوئی خرید ہی نہیں رہا, تو ہم کیا کریں گے؟ بکنگ پہلے شروع کر دو. بے شک بکنگ کا طریقہ کیا ہے, آپ بولو بھائی میرا ارادہ ہے قربانی کا, اور میں جو حصہ لینا چاہے تو میرے پاس حصہ بک کرا دے, اور میں نے ریٹ رکھے ہیں فار ایگزامپل 15,000 روپے. تو جو لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں پیسے دے دیں ایڈوانس میں, لیکن یہ صرف بکنگ ہوگی, یہ ڈن نہیں ہے ابھی سودا. جب میں جانور لاؤں گا आपको जानवर दिखाऊंगा, उसके बाद आप अगर खरीदने में दिलचस्पी रखते हो तो सौदा डन कर देना, नहीं रखते हो तो 15,000 वापस ले लेना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जैसे हम मेडिकल वाले को बोलते हैं भाई एडवांस में पैसे रख ले, ये दवा मंगवा दे, वो दवा मंगवा देता है, हम जाके उससे खरीद लेते हैं, हमारी मर्जी नहीं खरीदें तो वो दवा किसी और को पहनाएगा फिर वो। जब तक आपकी मिल्कियत में वो गाय नहीं आ जाती, बकरा नहीं आ जाता, आप आगे किसी को बेच नहीं सकते। बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग इस सेंस में भाई जो जो दिलचस्पी रखते हैं वो हिस्सा बुक कर लें अपना, 15 पूरे दे दें या 1,000 रुपए दे दें, जिससे हम समझें कि ये वाकई इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो वो दे देंगे तो ये सौदा नहीं होगा, ये अमानत है उन लोगों की। रकमें आपके पास क्या है? अमानत है, आपके पास अमानत के तौर पर रखी हुई है। आपने अपने पैसों से जाके या उन्हीं पैसों से जाके आपने वो पैसे, तो कोई भी लगे तो उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन उनको आपने वापस करने पड़ेंगे। वो आपने जाके जानवर खरीदा, फिर हर जानवर आपको दिखा के, क्योंकि देखे बगैर अगला खरीद भी नहीं सकता शरीयत में। कब्जे में ले लिया, आप उसको बोले भाई ये जानवर है, ये गाय है, ये फेसबुक पे तस्वीर या व्हाट्सएप पे तस्वीर भेज दी, भाई ये मेरे पास खड़ा हुआ है जानवर, अब आप बताओ खरीदने में दिलचस्पी रखते हो? वो कहे नहीं भाई ये पतली गाय है, मोटी गाय है, मुझे नहीं चाहिए, या मुझे कोई और से हिस्सा मिल गया है, तो अब आपको वो वापस करना पड़ेगा क्योंकि सौदा डन हुआ नहीं था। अब अगर आप कहते हो ये तो मेरा नुकसान है, मैं अभी ये गाय किसको पहनाऊं, तो कोई बात नहीं, कारोबार में फायदा भी होता है और बोलो नुकसान भी। मैंने ये काम 8-10 साल किया है, लेकिन बता के किया है कि बिजनेस कर रहा हूं, फी सबीलिल्लाह नहीं कर रहा। उसमें लड़कों को कहा हुआ था कि कोई भी जानवर जब आता है लोगों को आपने दिखाना है, दिखाने के बाद उनको पूरा पूरा राइट देना है, लोगों से कहना है ये आपकी गाय है, इसमें एक हिस्सा 15,000 का आपने पैसे एडवांस दे दिए, लेकिन ये हिस्सा 15,000 का है, हम बेच रहे हैं, लेना है लो, अगर नहीं लेना तो पूरे पूरे 15 हम आपको वापस करने के लिए तैयार है, और लेने के बाद ये हिस्सा आपका होगा। क्या मतलब? गाय अगर मर गई तो एक हिस्सा है, तो सातवां हिस्से का नुकसान आपका होगा, हमारा नहीं होगा, क्योंकि बिकने के बाद अब इसका रिस्क कौन उठाएगा? आप उठाओगे, जो खरीदेगा वो अब इसके नफा नुकसान का जामिन है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो कितने मेरे झगड़े होते थे, मैं जानवर लाया था 40 जान 100 गाय लाया, 4-5 साल 8-10 साल मैंने ये बिजनेस खुद किया है, खुद मंडियों में गया भी हूं जानवर लेने के लिए। उसमें इतनी टेंशन होती थी जब मैं जानवर लेके आता था, अब जो मुलाजमीन रखे हुए उनको मैंने कहा भाई ये गाय जो है गफार भाई का हिस्सा है, इसको गफार भाई को आपने बता दिया? वो कह रहे नहीं बताया नहीं। वो कह रहे भाई हमने तो पहले इजाजत दी हुई थी। तो फिर मेरी लड़ाई होती थी कि मैं जो मुंह से फूट रहा हूं उसको आप तस्वीर भेजो, उसको बोलो भाई ये आपकी गाय है, इस पे आपका कब्जा जरूरी है, अभी तो ये मेरे कब्जे में है। तो आप देखोगे, ठीक है, कब्जे का मतलब ये नहीं कि आके वो जेब में डाले गाय को, कब्जे का मतलब भाई ये गाय है, हम तखलिया का मतलब अभी आपकी है, मेरी नहीं है, अभी ये यहां खूंटे से बंधी हुई है, सिर्फ खूंटा मेरा है, गाय किसकी है? ये रस्सी भी हमने आपको गिफ्ट कर दी है, गाय आपकी है, अब इसके नफे नुकसान का कौन जामिन है? आप हो। हर गाय के हर हिस्से में ये टेंशन उठाता था मैं, तो लड़के बेजार हो जाते थे यार, उन लोगों को दिलचस्पी नहीं। मैंने कहा भाई किसी को दिलचस्पी हो या ना हो, शरई तौर पर इसको हलाल करने के लिए ये जरूरी है कि आप उसको गाय दिखाएं, उसके बाद बोले वो नहीं देख रहा, उसका कोई नुमाइंदा देखे, और नुमाइंदे आप खुद नहीं हो सकते कि मैं आप ही का नुमाइंदा बनके कब्जा कर रहा हूं। जो बेचने वाला है वो खरीदार का नुमाइंदा नहीं बन सकता, भाई आप किसी और को नुमाइंदा बना लो, वो आपकी तरफ से गाय देख ले और डन कर दे, आप अमेरिका में हो आप नहीं आ सकते। तो ये बिजनेस अगर करना है तो फिर बिजनेस का मोड पूरा, जो एक बिजनेस का एक स्ट्रक्चर है वो इख्तियार करना पड़ेगा। तो आज हो ये रहा है कि काम बिजनेस का हो रहा है, लेबल इज्तिमाई कुर्बानी का लग रहा है। तो मैंने तो 8-10 साल किया, उसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि ये बहुत बड़ी टेंशन है, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, मुलाजमीन को समझाना बहुत मुश्किल है। अब बाद हमारे लड़के ऐसी बारीक बारीक गाय उठा के ले आए, तो मैंने कहा जिसका बताओ आप लोगों को ये आपकी गाय है, ये 7 आदमी जिनके इसमें हिस्सा है उनको दिखाओ, वो कह रहे हैं वो दिखाएंगे तो वो लेंगे नहीं। मैंने कहा ये तो हराम है हमारे लिए, उनको दिखाओ भाई आप ये पतली गाय है मोटी गाय है जो भी है, 15,000 का एक हिस्सा दे रहे हैं आपको, हड्डियों का सूप मिलेगा, कबूल है या नहीं कबूल है? तो अब जो अमेरिका कनाडा में बैठा है उसको दिलचस्पी नहीं होती ना, कह रहे हैं भाई हमारे क्या, हम कहते हैं आपको दिलचस्पी नहीं है, लेकिन शरी तौर पर हलाल करने के लिए कारोबार को ये जरूरी है कि आप देखें या आपका कोई नुमाइंदा देख के डन करे, देखे बगैर डन करने का कोई एतबार नहीं है। तो फिर वो उसको सूप हमने दिखाया, हड्डियों का सूप, किसी ने ले लिया, किसी ने बोला हमें नहीं चाहिए, वो टेंशन किसकी हुई? फिर वो सूप हमने अपने बच्चों को पिलाया, फिर समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो उसमें लॉस हुआ। तो ये जब प्रॉपर वे में काम होगा तो हलाल है, प्रॉपर वे में नहीं होगा तो ये हलाल नहीं है। तो इज्तिमाई कुर्बानी में खुलासा ये निकला कि आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और अगर बिजनेस करना है तो लेबल क्या लगना चाहिए? बिजनेस। इसमें किसी किस्म का लोगों को धोखा बोलो ना हो। एक मस्जिद की इंतजामिया कुछ दिन पहले मेरे पास आई और कहने लगी, मुफ्ती साहब हम जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं और बिजनेस भी करेंगे, इसमें प्रॉफिट भी रखेंगे। मैंने कहा प्रॉफिट तो इन्वेस्टमेंट के बगैर हो नहीं सकता, आपका अपना कितना पैसा लग रहा है इसमें? कहने हमारा पैसा तो नहीं लग रहा है इसमें। तो कहने लगे, मैंने कहा फिर तो बिजनेस, फिर तो प्रॉफिट हलाल नहीं है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, रिस्क ही नहीं ले रहे आप, तो आपका आपके लिए नफा कहां से हलाल हो गया? कह रहे हम जो इतनी मेहनत करेंगे और इतनी स्ट्रगल करेंगे और वो भी तो उसमें हमारा प्रॉफिट बनता है। मैंने कहा मेहनत पे उजरत बनती है, प्रॉफिट नहीं बनता। और उजरत भी जब जायज है जब बता के हो, बगैर बताए उजरत भी जायज नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई अंटी यहां से गुजर रही है सामान लेके, आपने अंटी की मदद की, सामान उठा के उनके घर तक पहुंचाया। पहले जमाने में लोग करते थे, कोई एजेड खवातीन है तो नौजवान लोगों को खिदमत का जज्बा था, भाई आंटी हम पहुंचा देते हैं आपके घर सामान। अब आपने घर में सामान पहुंचाया, आपने कहा 500 रुपए दे दें आंटी, वो कहेंगे भाई 500 रुपए कहने मजदूरी के पैसे नहीं होते क्या? होते हैं, लेकिन फिर मजदूर पहले एग्रीमेंट करता है, प्रॉफिट तो फिर भी नहीं है। तो आप मस्जिद वाले स्पेसिफिक कमीशन ले सकते हैं कि भाई हम 10 आदमी इज्तिमाई कुर्बानी का नजम संभालेंगे, हमारे दिन रात एक हो जाएंगे, गायों का गोबर भी है और ये भी है और वो भी है, इससे बांटने भी हैं, तो फी गाय हम इतना कमीशन लेंगे। ये पर्ची पे लिख दें, अंधेरे में मत रखो। लोग समझ रहे होते हैं ये फी सबीलिल्लाह हमारी खिदमत हो रही है, हालांकि वो कमीशन भी रख रहे होते हैं, पैसे भी रख रहे होते हैं, तो ये सही नहीं है। अगर इंतजामिया या मदरसे की इंतजामिया ये काम कर रही है और अपना कमीशन ले रही है तो कमीशन की मकदार भी बताएं कि फी गाय हम इतना कमीशन लेंगे जिसमें हम आपको ये सर्विस देंगे, गाय भी आपकी होगी, पैसे भी आपके होंगे, हमारा काम है उस गाय को खड़ा करना और उसके चारे का खर्चा भी आप पे होगा, हमारा काम है उस गाय को माहिर कसाई से जबा करवा के गोश्त आप तक पहुंचा देना, ये इस काम के हम कितने रुपए लेंगे? 500 रुपए लेंगे, ये बता दें पहले, या 1000 रुपए लेंगे या 1 करोड़ रुपए लेंगे, मुझे उससे कोई गरज नहीं। अगर लोग देने पे राजी हैं तो क्या देगा कोई नहीं, 1 करोड़ रुपए एक मिसाल दे रहा हूं। तो इस तरीके से ये काम किया जाए, अदरवाइज जो इज्तिमाई कुर्बानियों में पैसों का अंसर आ गया है ना, नोट छापे जा रहे हैं और पैसा कमाए जा रहे हैं, ये हराम है, नाजायज है, समझते हो? इसको जो भी इज्तिमाई कुर्बानी कर रहा है तो उससे पूछें, भाई जो पैसे बचेंगे वो कहां जाएंगे? और हर चीज हिसाब किताब होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर मस्जिद मदारिस में तो पूरा हिसाब होता है, इतने की गायें पड़ी हैं, इतना उसका खर्चा है, कसाई की इतनी उजरत निकली है, वगैरह वगैरह, बचा के ये बचा है, तो वो बचा हुआ तक हद तक तो ठीक होता है, बचा हुआ गया कहां आगे कुछ पता नहीं होता कहां गया वो, तो वो जो बचा हुआ है वो लोगों को वापस करना पड़ेगा। और फिर उसका नाम, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो फिर उसका नाम इज्तिमाई कुर्बानी ना रखें, क्योंकि इज्तिमाई कुर्बानी से पहला मैसेज यही जाता है कि आप लोगों की नुमाइंदे बनके उनको एक सहूलत दे रहे हैं, तो उसको फिर बिजनेस ही करें। तो मैंने जब किया तो बिजनेस ही किया था, एक कंपनी का नाम था, मेरी कंपनी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, तो बाकायदा कंपनी का नाम इस्तेमाल किया उसमें, और फिर उसमें जो है वो बताया, भाई ये हिस्सा बराए फरोख्त है, पर्ची भी ये छपवाई, हिस्सा क्या है? बराए फरोख्त है, तो इतने का हिस्सा हम बेचेंगे। और फिर उसमें जब मेरी गाय आती थी तो मैं अपने लड़कों के जिम्मे लगाया हुआ था, हर एक को फोन करो, गाय की तस्वीर भेजो, बोलो अब आप बताओ खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो हिस्सा, पूरा एक एक चीज तजवीज के साथ क्लियर होती थी। जिसने कह दिया हमें खरीदना है तो ठीक है आपका हिस्सा है, जिसने कहा हमें नहीं खरीदना, लो भाई ये पैसे वापस लो अपने, समझते हो? इस तरीके से करना है। और कोई सवाल? ये क्लिप बना के चला देना लाजमी। अमानतों में बहुत हुक्म है भाई, देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, एक सेकंड मेरे भाई, एक सहाबी आए मुसलमान हुए, जिस कौम से थे उससे जंग हो रही थी, तो जंग से पहले वो आके मुसलमान हो गए, उनके पास बकरियों का पूरा रेवड़ था, तो उन्होंने कहा मैं इस्लाम लाने के बाद क्या करूं? आपने कहा ये रेवड़ में जिस जिसकी बकरियां पहले जाके वापस करो, हालांकि जिनसे लड़ाई हो रही है उनकी बकरियां थी, वो तो उनका तो माल माले गनीमत है ना, लेकिन भाई माले गनीमत तो जंग के बाद होता है ना, ये बकरियां तो उनकी है, उन काफिरों की है जिनसे तुम्हारी लड़ाई, उनसे तुम्हारा एग्रीमेंट थोड़ी हुआ है कि उनसे बकरियां ली और इस्लाम लाके सारी बकरियां इधर ले आए, ये तो फिर गैर मुस्लिम जाए सोना निकाले चोरी करे और इस्लाम कबूल करके सोना लेके भाग जाए। तो नबी ने जो दुश्मन थे लड़ रहे थे ان کے بارے میں ان صحابی کو کہا کہ تم مسلمان تو ہو گئے ہو لیکن جس جس کی بکری ہے اس کے حوالے کرو، اس کے بعد ہمارے ساتھ میدان جنگ میں شامل ہو، پھر اسی قوم کے خلاف لڑو جن کی بکریاں تھیں۔ اتنی مالی معاملات میں اسلام نے ہم کو فیئر رہنے کا حکم دیا ہے، اور آج پتہ ہی نہیں چلتا کتنا پیسہ آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے۔ ایسے بھی بعض محتمیم، زیادہ تر صحیح ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن مدارس کے بعض محتمیم میں نے دیکھے ہیں، بعض لوگ وہ کیا کر رہے ہیں، مدرسے کے لیے گائے لینے گئے، اپنی نیت سے خریدی، اور جیسے گائے خریدی 50,000 کی، ایک مثال دے رہا ہوں، اور مدرسے کو 55,000 کی بیچ دی۔ ابے یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ جب مدرسے کے وکیل بن کے جا رہے ہو تو آپ اپنے لیے خرید ہی نہیں سکتے بھائی، آپ جب خرید رہے ہو اپنے لیے تو وہ مدرسے کے لیے ہو، پھر وہی آپ مدرسے کو بیچ رہے ہو، یعنی اپنے آپ کو بیچ رہے ہو۔ یہ ڈرامے بھی ہوتے ہیں بعض جگہ، نہیں آئی سمجھ میں بات۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، غفار بھائی نے آپ کو 1,00,000 روپے دیے اور بولا جا میرے لیے گائے لے کر آ۔ آپ نے 1,00,000 کی گائے خریدی غفار بھائی کے لیے، اور پھر دل میں یہ نیت کی کہ غفار بھائی تو یہاں ہے نہیں، میں غفار بھائی کا نمائندہ بھی ہوں اور میں خود ستار ہوں، تو میں ستار بن کے غفار کو یہ 1,00,000 کی گائے 1,10,000 میں بیچتا ہوں، یہ جائز ہے کیا؟ نہیں جائز۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوبارہ سے، جمشید نے بھیجا آپ کو، جا بھائی تو جا، میں تیرے سارے خرچے اٹھاتا ہوں، سب منڈی آنے جانے کا خرچہ میرے ذمے، بھلے تو خرچ کر لیکن ذمے کس کے ہے؟ میرے۔ وہاں چائے بھی پینا، کھانا بھی کھانا، یہ سارے ایکسپنسز میرے ذمے، بھلے اپنے پیسوں سے کھا لیکن ذمہ کس کا ہے؟ میرا ہے، اور تو میرے لیے گائے خرید۔ آپ گئے، آپ کا نام ہے وسیم، آپ نے وہاں جا کے 1,00,000 کی گائے خریدی، خرچہ سارا کس کا ہو رہا ہے، ذمہ داری کون اٹھا رہا ہے؟ جمشید۔ پھر آپ نے کہا کہ یار یہ خریدی تو ہے، سارا خرچہ تو جمشید کے ذمے، اگر یہ گائے مر جاتی تو نقصان بھی جمشید کا ہوتا، اور میں گیا بھی جمشید کی طرف سے، ساری دنیا کو بتایا میں جمشید کے لیے گائے خرید رہا ہوں، لیکن میں ہوں تو جمشید نہیں نا، میں ہوں وسیم، تو یہ گائے جو میں نے 1,00,000 کی خریدی ہے، تو میں نے وسیم جو میں سچی مچی کہوں وہ بن کے میں نے جمشید کو 1,10,000 میں بیچی، اور پھر آپ نے جا کے جمشید سے کہا کہ یہ گائے 1,10,000 کی ہے۔ جمشید کہہ رہا ہے کیسے 1,10,000 کی ہے؟ بولو چھوڑو، میں نے جس سے خریدی ہے وہ اس نے 1,10,000 کی بیچی ہے، اور میں نے خریدی کس سے ہے؟ اپنے آپ سے خریدی ہے۔ تو بعض مدرسوں میں یہ بھی میں نے دیکھا ہے، بعض میں، سب زیادہ تر مدرسے ٹھیک ہی ہوتے ہیں الحمدللہ، کہ وہ محتمیم کمبخت کیا کر رہا ہے، پہلے 50 گائے خریدتا ہے اپنے لیے، پھر وہ گائے پروفٹ رکھ کے بیچتا ہے کس کو؟ مدرسے کو۔ حالانکہ وہ جو اپنے لیے خرید رہا ہوتا ہے تو اس کا رسک سارا مدرسے کے ذمے ہوتا ہے، اس کا آنے جانے کا خرچہ اور وہ سب کچھ ایکسپنسز کس کے ذمے ہوتے ہیں؟ مدرسے کے ذمے ہوتے ہیں۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ایک ہی طرف سے وکیل بھی بن رہے ہو اور موکل بھی بن رہے ہو، یہ نہیں ہوتا۔ اس زمانے میں کوئی مالی معاملات میں ٹھیک ہو جائے نا، بس وہ جنت میں جائے گا، مذاق نہیں، بہت گڑبڑے ہیں پیسوں میں۔ ٹرسٹ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ نے ایک ٹرسٹ بنا لیا بہترین قسم کا، غریبوں کو راشن بانٹوں گا، اور اپنی راشن کی دکان بھی کھول لی فوراً۔ اب آپ گھر میں 1,00,000,000 کا راشن بانٹ رہے ہو، وہ سارا 1,00,000,000 کا راشن کہاں سے جا رہا ہے؟ بولو، آپ کی دکان سے جا رہا ہے۔ ایک صاحب نے ایسا کیا، میں نے کہا میرے بھائی یہ 1,00,000,000 کا راشن آپ ہی کی دکان سے جا رہا ہے، یہ تو آپ کا بزنس چمک رہا ہے۔ کہتے ہیں اس میں غریب کا نقصان کیا ہے، میں سستا دے رہا ہوں۔ بات معقول ہے بھائی، اگر آپ سستا دے رہے ہیں تو آپ سے لیں، بے شک پھر آپ کا فائدہ ہو جائے تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کہاں سے لے رہے ہو؟ جتنا سستا آپ ٹرسٹ کو بیچ رہے ہو اس سے زیادہ سستا آپ کہیں سے اٹھا رہے ہو، تو آپ اپنے ٹرسٹ کا مال ڈائریکٹ وہاں سے کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بھائی؟ آپ اپنے ٹرسٹ کا مال ڈائریکٹ وہاں سے اٹھاؤ جہاں سے آپ اپنے جنرل اسٹور کا مال اٹھا رہے ہو، اپنے گودام کا مال اٹھا رہے ہو، پھر آپ کے لیے حلال ہے۔ یہ پوری دنیا میں اتنا سستا کہیں اویلیبل ہی نہیں ہے، آپ کی دکان میں سستے سستا پھر آپ اٹھا لو بھائی، کوئی بات نہیں، غریب کو بھی فائدہ ہے سستے میں، ٹرسٹ کو بھی فائدہ ہے، آپ کو بھی فائدہ ہے۔ لیکن ہو ایسا نہیں رہا ہوتا، ہول سیلر کوئی اور ہے۔ تو آپ اتنا مال جب کروڑوں کا اٹھا رہے ہو تو اس ہول سیلر سے اٹھاؤ نا جو سب سے کم ریٹ لگائے، تو سب سے کم تو وہ لگا رہے جس سے آپ لے رہے ہو۔ کہتے ہیں اس تک ہماری رسائی نہیں ہے، تو تم نے مال وہاں سے کیسے اٹھا لیا اگر تمہاری رسائی نہیں ہے اس تک؟ یہ دو نمبریاں ٹرسٹوں میں ہو رہی ہیں۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ بالکل ایسے جیسے اسکول کا یونیفارم خریدو تو کہاں سے ملے گا؟ اسکول سے ہی ملے گا، जैसा यूनिफॉर्म है आज तक कोई टेलर मार्केट में ऐसा पैदा हुआ ही नहीं है कि वो यूनिफॉर्म किसी का बाप भी बना सके। ये सब गलत तरीके हैं पैसा कमाने के, ये धंधे चल रहे हैं। अल्लाह बचाए यार, इंसान का बच्चा बनना, खुदा की कसम, हमारे हजरत फरमाते थे सब कुछ मिलेगा मार्केट में, इंसान नहीं मिलेगा। इंसान का मिलना बहुत मुश्किल है। और ये हजरत ने पता है कब कहा था? जब हजरत चाहते थे अपना नाइब किसी को बनाऊं। मेरे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब पे बहुत उन पे इश्कालात हो सकते हैं, उनकी राय से इख्तलाफ हो सकते, उनके तकवे पर आज तक किसी ने उंगली नहीं उठ, बहुत परहेजगार थे, बहुत परहेजगार थे। जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा उनको पता है कैसे अल्लाह वाले थे। वो कहते थे मैं किसको अपना नाइब बनाऊं कि मेरे बाद मेरी गद्दी वो संभाले। 8-10 साल उन्होंने कोशिश की, फरमाया ऐसा ऐसा मैंने आजमाया ना, लेकिन इंसान नजर नहीं आता, जो उनका एक मैयार था। फिर बनाया हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को, मुफ्ती अब्दुल रहीम जो मेरे शेख हैं। तभी मैं कहता हूं मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब पे जब एतराजात किया करो ना, तो जो दूर है वो तो एतराज करेगा उनके ऊपर। कोई बूट पॉलिशिया कहेगा, कोई सरकारी मुल्ला कहेगा, कोई क्या कहेगा। मैंने भाई 30 साल गुजारे उनके साथ, मैं आपके इन बातों से मुतासिर नहीं होऊंगा। पाकिस्तान में जो भी मुखलिस होगा, जज्बात से हटकर बात करेगा, ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के बात करेगा, लोग उसको एजेंट ही कहेंगे। और जो जज्बाती बातें करेगा, उल्टी बातें करेगा, लोग उसको मानेंगे ये है क्या मुखलिस, ये मुखलिस है। और फिर जुल्म ये कि लोगों ने मुफ्ती तकी साहब और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को दो अलग अलग पार्टियां बना के पेश किया है, ये भी जुल्म है। हजरत मुफ्ती तकी साहब से आज भी हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की मुलाकातें होती हैं। किसी की राय का इख्तलाफ किसी चीज में अगर हो जाए तो ये थोड़ी के दो अलग ट्रैक हैं। लोग तस्वीरें बना रहे होते हैं, बताओ तुम इसका इनका साथ दोगे या इनका साथ। भाई दोनों हमारे बुजुर्ग हैं, दोनों हमारे बूढ़े हैं, बड़े हैं। किसी चीज में अगर राय का इख्तलाफ हो जाए कि हम ये समझते हैं कि एक अलग विफाक होना चाहिए, वो समझते हैं नहीं होना चाहिए, तो ये इख्तलाफात तो हमेशा से रहे उम्मत में। पाकिस्तान बनने में नहीं, उलमाए देवबंद का इख्तलाफ था। हुसैन अहमद मदनी कहते थे नहीं बनना चाहिए, मौलाना अशरफ अली थान भी कहते थे बनाना फर्ज है। तो क्या दो अलग अलग राय थी? भाई राय का इख्तलाफ था, लेकिन दोनों क्या है, हमारे बड़े हैं। तो राय का इख्तलाफ एक अलग चीज होती है किसी की पॉलिसियों पे, लेकिन ये कह देना कि ये फलां के एजेंट हैं, ये सरकारी पिट्ठू हैं, ये फौज के वो हैं, ये बहुत गलत बात है। ये आप मुतासिर हो गए इन नारों से, हम नहीं होते मुतासिर। मुफ्ती रशीद अहमद साहब कहते हैं मैंने इतना किसी को आजमाया नहीं है जितना मुफ्ती अब्दुल रहीम को मैंने आजमाया है। चेक किया है कि इनमें दुनिया की मोहब्बत, शोहरत की मोहब्बत तो नहीं है। उस आजमाने के बाद सिर्फ खिलाफत नहीं दी, नियाबत दी है कि मेरे बाद मेरी गद्दी कौन संभालेगा। और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ना मुफ्ती रशीद अहमद साहब के बेटे हैं, ना पोते हैं, ना दामाद हैं, कुछ भी नहीं है। मेरिट की बेस पर, समझ रहे हो, कौम भी अलग अलग है। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब उर्दू स्पीकिंग है, यानी इंडिया के उर्दू में शुमार होता है। और मुफ्ती रशीद अहमद साहब पंजाबी थे। कौम भी अलग, जबान भी अलग, खालिस मेरिट की बेस पर मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का सिलेक्शन किया उन्होंने। तो कहां से कहां बात चली गई, हम क्या कह रहे थे? तो इंसान का तलाश करना बहुत मुश्किल, मामलात में क्लियर हो और हर हर चीज में क्लियर हो, तो ऐसे लोग मार्केट में क्या चल रहे हैं, शार्ट चल रहे हैं। तो अल्लाह हमें उन 60 लोगों में शामिल कर ले। क्या होल सेल से जो चीज चल रही हो, तो ट्रस्ट में ये गड़बड़े हो रही है आजकल। घर में खुराक बांटी जा रही है और अपने जनरल स्टोर से बांटी जा रही है। करोड़पति बन गए थोड़े दिनों में, जैसे वो था ना पुराने वजीर आजम, पुराने से पुराने स्टील मिल जो वो हुआ ना कि यहाँ रोड बनेंगे और पुलों में इतनी लोहा लगेगा, इतनी स्टील लगेगी, तो मुल्क के लिए बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लेकिन वो स्टील जा किसकी फैक्ट्रियों से रहा है? आपकी फैक्ट्रियों से जा रहा है, वो ओपन मार्केट से नहीं है, वो आपकी दुकान से ही जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे मैं गरीबों को रोजा इफ्तार करवाऊं और बोलूं शरबत किसकी दुकान से जाएगा, मेरी दुकान से। तो इफ्तार कराने में तो फ्री में ही पड़ा वो, उस इफ्तार की वजह से जो हमने कमा लिया वो और उसकी जो पब्लिसिटी हो गई वो अलग है। मार्केट में क्या चल रहा है, ये चल रहा है। तो आप बिजनेस करो 100 दफा करो, लेकिन उस पर इज्तिमाई कुर्बानी का लेबल ना लगाओ। बिजनेस जैसे मैंने जब बिजनेस किया था ना कुर्बानी का, तो मैंने बता के बिजनेस है भाई, ये बिजनेस है, इसमें इतने का हिस्सा आपको कितने का भी पड़ा, हम इतने का बेचेंगे, जो प्रॉफिट होगा हमारा है। अच्छा भाई जल्दी जल्दी बात मुकम्मल कर लूं। अगर किसी से सोने की चीज सदके का इरादा कर लिया और वो चीज किसी के सदका करे, तो सदके का इरादा करने से सदका वाजिब नहीं होता मेरे भाई। जब तक जैसे वो पहले भी इरादा कर लिया ना कि जो बचेंगे मदरसे में डाल देना, तो इस इरादे या वादे से वाजिब नहीं होता, बाद में दोबारा से पूछना पड़ेगा। शादी का इरादा करने से शादी थोड़ी हो जाती है, जब तक शादी करेंगे नहीं तो सदका, जब तक प्रैक्टिकली करेंगे नहीं उस वक्त तक नहीं होगा। मुफ्ती साहब आपसे गुजारिश है कि आप हमारे रेस्टोरेंट में तशरीफ लाएं, हमारे रेस्टोरेंट का नाम औरंगी टाउन फलाना फलाना, शुजाउद्दीन शेख साहब तशरीफ लाएंगे। यार मैं अक्सर होटलों की ओपनिंग नहीं करता, दुकानों की ओपनिंग नहीं करता, क्योंकि मैं कमर्शलाइज यूज नहीं होता, मैं अपने नाम का मंजन नहीं बेचता। हाँ कोई बहुत ही करीबी दोस्त हो, बहुत ही क्लोज हो तो फिर मैं जाके रिबन शिबन काट देता हूँ। जैसे वो इंडिया के दोस्त हैं हमारे, बहुत करीबी दोस्त हैं, जद्दा में उमरा करने गया तो उन्होंने कहा हमारी दुकान क्या, वो बहुत जो बहुत बाज लोग होते हैं लंगोटी यार होते हैं तो चलो यार, लेकिन नॉर्मली मैं ये काम करता नहीं हूँ। तो अब आप कौन है मुझे नहीं पता, अगर मेरे पुराने लंगोटी यार निकले आप तो मैं चला जाऊंगा आपके होटल का इफ्तिताह कर लूंगा, अगर मैं वरना क्योंकि मैंने अगर आपका इफ्तिताह किया तो फिर लोग बहुत लाइन लगाए खड़े हुए, तो मुझे तो सिर्फ ये फायदा होता है एक टाइम की बिरयानी फ्री फोकट की हो जाती है। तो बहुत लाइन, किस किस को मना करूंगा मैं, तो मना करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा मेरे भाई ये पकड़ लें आप, यहाँ जो बंदा बैठा होता है बहुत होशियार होता है, वो सबकी पर्सियां देख रहा होता है, कोई रिश्ता तो नहीं आया। सवाल ये कि जो लोग उलमा और तलबा से बुग़्ज़ और रद्दत की इबादत, इनको अल्लाह ताला सबसे बचा सके। उलमा का और सुलहा का बुग़्ज़ जिसके सीने में हो ना, उसके चेहरे की रौनक अल्लाह छीनते हैं और मौत उसकी अच्छी नहीं होती, यानी मौत अच्छी ना होने का मतलब अच्छे अमाल पे उसका खात्मा नहीं होता। इस पर मैं पूरा बयान करूंगा किसी वक्त। आजकल सोशल मीडिया पे उलमा के खिलाफ बोलना बहुत कॉमन होता जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। अहले हदीस आलिम का दरस हदीस और दरस कुरान और सीरत का दरस सुनना कैसा है? दरस में अगर वो फरोई इख्तलाफी बातें नहीं करते, पॉजिटिव बातें करते हैं तो किसी का भी दरस सुना जा सकता है, अहले हदीस उलमा का भी सुना जा सकता है। और अगर वो दरस के दौरान भी बीच में रफू लेते हैं, इमाम हनीफा और टांगे चौड़ी और यही मसला है, तो फिर ना सुने, क्योंकि ये बीमारी एक दफा लगती है फरोई इख्तलाफी मसाइल में पड़ने की, मौत तक नहीं छूटती फिर, ये सिवाय स्ट्रेस और डिप्रेशन के कुछ भी हासिल नहीं होता। तो अहले हदीस में दोनों तरह के हैं, पॉजिटिव बातें करने वाले भी हैं, नेगेटिव भी। देवबंदियों में भी ऐसे ही है, बात देवबंदियों से भी मैं मना करता हूं इनको मत सुनो, आप सुनोगे आपका दिमाग बस इख्तलाफी और फजूल पड्डों में ही लगा रहेगा। हजरत मुफ्ती तकी साहब को सुनो, खुदा की कसम मजा ना आए पैसे वापस, उनके इस्लाही बयान सुना करो, इतने ऐसा प्यारे बयान होते हैं मुंह से लगता है फूल झड़ रहे हैं। ये इन चीजों की कौम को जरूरत है। हकीम अख्तर साहब के सुना करो, मुफ्ती रशीद अहमद साहब हमारे, उनके बयान सुनो, लेकिन वो थोड़े से डोज हाई होती है, वो एक लेवल पे आके इंसान को हजम होते हैं, बिल्कुल नया नया आदमी जो दीन पे आ रहा हो उसके हिसाब से वो पावरफुल इंजेक्शन होता है। तो फिरोज मेमन साहब को सुना करो, इनके ऑडियो बयान पड़े हुए हैं, इन लोगों को सुनो आप। इसी तरह अहले हदीस में भी अगर कोई ऐसा आलिम है जो पॉजिटिव बात कर रहा है, लोगों को गुनाह छोड़ने की तरगीब दे रहे हैं, तो जरूर सुनो। उनका मुझे नहीं पता ज्यादा। अच्छा माशाल्लाह, सही सही, ठीक 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 ठीक, अच्छी बात। दस साल पहले खत्म हो गई, 10 साल पहले हुई थी और 10 साल पहले ही खत्म हो गई, तो शुरू कब हुई थी? 8 महीने। बस ये आखिरी सवाल है भाई, थक गया हूं मैं। वहां से कोई सवाल पूछ रहा था, पूछे, मैंने बिठाया काफी देर से, एक मिनट बैठा उनको, जल्दी जल्दी स्पीड स्पीड स्पीड, वो क्लियर कर दिया ना मैंने इज्तिमाई कुर्बान। हाँ अगर इज्तिमाई कुर्बानी में बिजनेस नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, फिर ठीक है, बिजनेस के अंदर फिर ठीक है, नंबर लगा के वो कुरंदाजी कर ले, लेकिन वो हरफे आखिर नहीं होगी, फिर लोगों को बताएं ये बकरा या ये गाय हम आपको बेच रहे हैं, कबूल है या नहीं है कबूल, तो वो वही प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अगर बिजनेस है तो। बच्चा क्या पूछ रहा है, कहते हैं क्या बरेलवी इमाम के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? बच्चे तू से अभी से इतना छोटा सा बच्चा है और तू देवबंदी बरेलवी में फंस गया। अबे नहीं यार, क्लियर करना चाहते हैं, बात देवबंदी बरेलवी अहले हदीस की नहीं है। अगर किसी का अकीदा शिरकिया है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह हाजिर नाजिर समझता है, मुख्तार कुल समझता है, वो समझता है आपके पास हर चीज का इल्म है, यानी आलिमुल गैब हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर किसी तावील के, तो चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो बरेलवी हो, उसके पीछे नमाज नहीं होती। और अगर शिरकिया अकीदा नहीं है तो फिर चाहे देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, सबकी नमाज एक दूसरे के पीछे हो जाती है। अब ये फैसला आपने खुद करना है कि ये शिरकिया है या नहीं है। बरेलवियों में हर तरह के लोग हैं, मोतदिल भी हैं और गाली भी हैं, جیسے دیوبندیوں میں بھی ہیں، اہل حدیث میں بھی ہیں، ہر قوم میں ہر طرح کے لوگ ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ تینوں طبقے میں جو معتدل لوگ ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بھائی پھر آپ خود فیصلہ کرو، یہ مسجد کے امام متشدد ہے معتدل ہے، میں نے تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ بس وہ جو بول رہے ہیں تو پھر آپ کو میں نے اصول بتا دیا، اس اصول پہ آپ بیٹا فیصلہ کرو۔ ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی جان؟ کیڑی کمپنی؟ ماشاء اللہ، اس پہ میں خاموش ہوں، بالکل میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا، کیونکہ کاروبار کے ناجائز ہونے کا ابھی تک کسی نے فتویٰ نہیں دیا ہے۔ بائیکاٹ کوئی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب کسی نے بھی نہیں کہا کہ کوئی پیپسی پیے گا تو حرام چیز پی رہا ہے۔ وہ غیرت اور حمیت کی بیس پہ بائیکاٹ ایک الگ چیز ہے، حلال و حرام ہونا وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ تو حلال و حرام کے لیے تو دلیل ہونی چاہیے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ پیپسی کمپنی میں کوئی جاب کر رہا ہے یہ پیپسی ڈیلیور کر رہا ہے اس کی آمدن حرام ہو جائے گی۔ تو بائیکاٹ کرنا بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ پھر بائیکاٹ کس چیز کا کریں کس چیز کا نہیں کریں، یہ بھی ایک بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، تو جب تک میرے سامنے اس پوری ڈیٹیل نہیں ہوگی میں اس بارے میں خاموشی اختیار کی بھی۔ البتہ جو اجتماعی ٹاسک ہوتے ہیں نا قوم کے، اس میں خام خام ڈیڑھ ڈیڑھ کی الگ مسجد نہیں قائم کرنی چاہیے۔ پوری قوم اگر ایک چیز کا بائیکاٹ کر رہی ہے تو خام خام ڈیڑھ ڈیڑھ کی الگ مسجد قائم مت کرو بھائی، تم بھی اس بائیکاٹ میں شریک ہو جاؤ۔ باقی فتویٰ اگر لینا چاہتے ہیں تو فتویٰ میں نہیں دوں گا، اس میں بہت سارے سوالات ہیں، کیونکہ پھر آئی فون بھی انہی کا ہے، گاڑیاں بھی انہی کی ہیں، ایک برگر میں اتنا نہیں ہوتا جتنا آپ ان کی لینڈ کروزر خرید کے لے آتے ہو۔ پھر آگے پھر فتوے میں تو بڑے پیچیدیاں ہیں بھائی، فتویٰ ہم نہیں دیتے کسی کے بارے میں۔ اخلاقی طور پر کوئی بائیکاٹ کر رہے اس کی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے، قوم ایک کام کر رہی ہے تو آپ ڈیڑھ اینٹ کی الگ مسجد قائم مت کریں، بس اتنی بات ہے۔ جی پوچھ لیں پہلے۔ ہاں تو وہ دیکھنے نہ آئے، کیونکہ آپ ان کے وکیل ہیں، آپ بیچ تھوڑی رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں رشتے دار میری گائے میں حصہ ڈالتے ہیں دیکھنے نہیں آتے، تو ٹھیک ہے نہ دیکھیں، آپ کا بزنس نہیں ہے نا، وہ بزنس جب ہوگا تو پھر گائے دکھا کے حصہ فروخت کرنا پڑے گا، یہ بزنس تھوڑی ہے۔ یہ تو رشتے دار کہتے ہیں گائے لے آؤ ایک حصہ میرا، تو ٹھیک ہے اس میں کوئی پروفٹ تھوڑی ہے آپ کا۔ جی 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 ان کو مائک دینا بھائی،
کافی ساری ان کی
آپ نے سوال میں دہرا دیتا ہوں، ایتھیس کی کلپ سننا شروع کی انہوں نے دیکھنے کے لیے کہ ان کے کیا نظریات ہیں۔ جی
جی، تو ایک دو ان کے مطلب سوالات ایسے تھے جن پہ میں خود
کنفیوز ہو گیا
تو وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو وہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں اللہ پاک کی ذات موجود ہے، تو دنیا میں مطلب اتنا ظلم اتنی زیادتیاں کیوں لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ اگر اللہ پاک ہو تو وہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے،
میں سوال سمجھ گیا، اگلا
درما اسے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ ایک انسان کو مطلب ظلم زیادتی سے ہوتے ہوئے کیوں نہیں روکتا؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ پاک جو ہیں وہ ایک نور ہیں، تو نور مطلب کام کیسے کرتا ہے، کیسے حکم دیتا ہے، کیسے چیز بناتا ہے؟
ٹھیک،
اس کا لاجیکل کوئی کوشچن جواب ہے۔
بھائی نے دو سوال کیے ہیں، کہہ رہے ہیں میں نے ایتھیسٹ کو سننا شروع کیا، تو دو سوال، نمبر ایک اللہ اگر موجود ہے، دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ وہ نور ہے تو نور کام کیسے کرتا ہے۔ اللہ کو ہم جو نور کہتے ہیں تو وہ نور سے یہ نور مراد نہیں ہوتا، ظاہر ہے وہ مادہ نہیں ہے، کائنات سے الگ ایک ذات ہے، ایک طاقت ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، تو ہماری عقل سے ماورا ہے وہ، تو وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے کچھ کرنے میں، اس نے ہمیں اسباب میں جوڑ دیا، فزکس کے قوانین میں اس کائنات کو جوڑ دیا اس نے، وہ تھوڑی کسی قانون کا پابند ہے۔ تو اس پر اللہ کو انسانوں پر قیاس کرنا کہ انسان کو بولنے کے لیے زبان چاہیے، چلنے کے لیے پاؤں چاہیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ چاہیے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی جسم ہے اور اللہ کو بھی یہ سب کرنے کے لیے اعضاء چاہیے، تو پھر اللہ تھوڑی، وہ تو مخلوق ہو گیا نا، تو اللہ کا خالق کا تو مطلب یہی ہے کہ وہ انسانی عقل سے ماورا ہے۔ تو آپ ایتھیسٹ سے سوال یہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے اور آپ کہتے ہیں وہ نور کام کیسے کرتا ہے، یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اس کائنات کو آپ مان رہے ہو کہ یہ مادہ ہے، تو یہ خود بخود کیسے پیدا ہو گئی؟ ہمیں مادے کے بارے میں پتا ہے کہ خود بخود نہیں ہو سکتا، جو نور ہے اس کے تھوڑی ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہے. تو یہ سوال ان پہ گھما دیا کریں آپ. یہ کائنات میں موور کے بغیر موومنٹ نہیں ہو سکتی, چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریئٹر کے بغیر کریشن سے کیسے گزر گئی ہے؟ خود بخود کیسے اس نے اپنے آپ کو بنا لیا؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ کہتے ہیں خود سے بنے ہو, تم نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے. تو وہ اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے, اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے کائنات کا, کہ کہاں سے یہ مادہ آ گیا, انرجی آ گئی اور اتنی خوبصورت توازن میں جڑ گئی وہ انرجی. یہ جو میں نے حضرت مفتی تقی صاحب کا واقعہ سنایا نا کہ پھول کو ہاتھ لگانے سے وہ زہر پھیلتا ہے, اسی میں واقعے میں یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ایک ایسا پودا اس کی جڑ میں اگتا ہے کہ اگر کوئی پھول کو ہاتھ لگا لے اور زہر جائے گا تو اس پودے کو ہاتھ لگانے سے وہ زہر ختم ہو جائے گا. یہ مینجمنٹ ہے اس کائنات میں. اور وہ حدیث میں آتا ہے نا, ہر بیماری کی اللہ نے دوا بھی پیدا کی ہے. یہ خاندانی مینجمنٹ مینجمنٹ مینیجر کے بغیر نہیں ہوتی. دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ کیا تھا سوال؟ ہاں, اتنا ظلم ہو رہا ہے تو پھر اللہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, وہ کیوں ہونے دے رہا ہے؟ اس کا جواب اللہ ہی سے پوچھتے ہیں نا. جس پہ اعتراض ہوتا ہے جواب کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا, جو اتنا ظلم ہو رہا ہے, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کو ہرگز غافل مت سمجھو ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں. انما یؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اللہ نے ایک دن تک کے لیے ان کو مہلت دی ہوئی ہے, جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, جس دن ظالموں سے ایسا حساب ہونے والا ہے. چونکہ اللہ نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے, ایگزامینیشن ہال میں جو ہو رہا ہے ہونے دیا جاتا ہے, ریزلٹ بعد میں اناؤنس ہوتا ہے, اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کون پاس ہوا کون فیل ہوا. مظلوموں کو اللہ اجر دے گا اور ظالموں کو اللہ سزا دے گا. اور اللہ کہتے ہیں میں نے صرف یہ بتایا نہیں ہے, کر کے دکھایا بھی ہے, بہت سی ظالم قوموں کو تباہ کیا بھی ہے. ابھی تو آپ تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہیں, انجام تھوڑی ہم نے دیکھا ہے. انجام ہمیشہ کس کا ہوگا؟ والعاقبۃ للمتقین. اللہ کہتے ہیں انجام ان لوگوں کا اچھا ہوگا جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اس حالت کو دیکھ کے کبھی بھی, یہ تو ایگزامینیشن ہال ہے. اب سوچو اگر دنیا میں فوراً انصاف ہوتا, کہیں کوئی ظلم ہی نہ ہوتا تو شر ہوتا ہی نہیں. تو شر نہ ہوتا تو خیر کا پتہ چلتا؟ قرآن نے خود اس اشکال کا جواب دیا ہے, فالہمھا فجورھا وتقواھا. اللہ کہتے ہیں یہ جو پوری کائنات کا نظام ہے نا, یہ پازیٹو اور نیگیٹو پہ چل رہا ہے. الیکٹران پہ نیگیٹو چارج ہوتا ہے, پروٹون پہ پازیٹو. اگر الیکٹران پہ نیگیٹو نہ ہوتا تو ہمیں پتا چلتا کہ پروٹون پہ پازیٹو ہوتا ہے؟ نہیں یاری بات. اگر پروٹون پہ پازیٹو نہ ہوتا تو پتا چلتا کہ الیکٹران پہ کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو. نہیں پتا چلتا ہمیں. اگر مرد نہ ہوتا تو عورت کا عورت ہونا پتا چلتا ہے بھائی؟ اگر عورت نہ ہوتی تو مرد کا مرد ہونا پتا چلتا؟ یہ کمپیئر ہے نا. عورت سے پتا چلتا ہے مرد مرد ہوتا ہے, اس میں مردانگی ہے, اس کی آواز, اس کی بہادری. عورت سے کمپیئر کیا جاتا ہے آدمی کو, آدمی کو سے کمپیئر کیا جاتا ہے کس کو؟ عورت کو. تو پوری کائنات کا نظام ہے جوڑوں پر, پیئرنگ پر. جھوٹ نہ ہوتا تو سچ کا نہیں پتا چلتا, سچ نہ ہوتا تو جھوٹ کا نہیں پتا چلتا. کنجوس نہ ہوتے سخاوت کا نہیں پتا چلتا, سخاوت نہ ہوتی کنجوسوں کا نہیں پتا چلتا. سارے ایک ہی جیسے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ کنجوس ہیں دنیا میں یا سخی ہیں, سارے ایک ہی جیسے ہیں تو سخی کا کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھی کا ڈبا لایا الماری سے روٹی لگا لگا کے کھا رہے ہیں کہ بھائی اسی سے خوشبو آ جائے گی, اور کچھ ایسے ہیں گھی کا ڈبا لایا چار دن میں ڈبا ختم, ڈبا بھی کھلا دیا بچوں کو. تو جب تک شر نہ ہو خیر کا پتا نہیں چلتا. تو اللہ نے دنیا میں شر بھی پیدا کیا ہے, ظلم بھی پیدا کیا, عدل بھی پیدا کیا, اور بتا دیا کہ وہدیناہ النجدین, ہم نے انسان کو دو راستے دکھا دیے ہیں, ظلم کا بھی اور عدل کا بھی. اگر دنیا میں ظلم نہ ہوتا تو عادل کی تعریف نہ ہوتی. لوگ یہ نہیں کہتے یہ نیک حاکم ہے. ظالم بھی آئیں گے, عادل بھی آئیں گے, مظلوم بھی ہوں گے, ظالم بھی ہوں گے, سخی بھی ہوں گے, اور کنجوس بھی ہوں گے, جھوٹے بھی ہوں گے, سچے بھی ہوں گے, بے وفا بھی ہوں گے, وفادار بھی ہوں گے. یہ اشکال صرف ظلم پہ نہیں ہوتا, یہ بے وفا لوگوں پہ بھی ہوتا ہے. اللہ نے بے وفا کیوں پیدا کر دیے؟ اللہ نے کنجوس کیوں پیدا کر دیے؟ اللہ نے بدصورت کیوں پیدا؟ میں جب افریقہ گیا ہوں نا, میں نے ایسے لوگ دیکھے اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے, اور ڈیٹیں لگ رہی ہیں, گرل فرینڈ بھی اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی اور بوائے فرینڈ بھی اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا, اور ڈیٹ لگ رہی ہے. ابے کیا, کس طرح ڈیٹ لگا رہے ہو, نظر تو کچھ آ نہیں رہے. تو ہماری گاڑی کی ہیڈ لائٹ جب ان پہ پڑی ہے تو پتا چلا ڈیٹنگ پوائنٹ ہے. ان کو جا کے ہمیں اندازہ ہوا ہم گورے ہیں بھائی, ورنہ ہم گوروں کو دیکھ دیکھ کے احساس کمتری میں اس کا شکار ہوتے تھے کہ گورے تو وہ ہیں. اللہ اگر ان افریقہ والوں کو پیدا نہ کرتا تو ہمیں اندازہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں فیئر کلر دیا ہے. اگر وہ اور ان کو ہمیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم گورے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ہم گورے نہیں ہیں. ان کو اللہ نے کوئی اور کوالٹی دے دی, رنگ صاف نہیں دیا, کوئی اور کوالٹی دے دی. تو پوری دنیا کا نظام اسی کمپٹیشن پہ چل رہا ہے. تو یہ خدا کی حکمت ہے, اس لیے اللہ کہتے ہیں دنیا میں ظلم بھی ہوگا, بڑے بڑے خطر. اس سے پہلے بھی فرعون نے کتنے ہزاروں بچوں کو, معصوم بچوں کو ذبح کر دیا بھائی, پھر اللہ نے موسیٰ پیدا کیا. تو ظلم بھی ہے, عدل بھی ہے. موسیٰ جب ہی تو پیدا ہوں گے جب فرعون بھی تو ہو. فرعون نہ ہوتے تو موسیٰ کلیم اللہ آتے, اور اللہ کو موسیٰ سے محبت ہوتی. شرک نہ ہوتا عرب میں تو توحید پھیلانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے دنیا میں, نہ آتے بھائی. اللہ کہتے سارے ہی نیک چل رہے ہیں, پیغمبروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جہاں برے لوگ ہیں وہاں پیغمبر بھی ہیں, جہاں ظلم ہے وہاں عدل بھی ہے. تو یہ تو خدا کے ہونے کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو اس نے حکمت سے چلایا ہے. سارے ایک جیسے ہوتے ہیں, کوئی پروگرام نہ زندگی میں رنگینیاں ہوتی, نہ زندگی غریب ہوتا ہے تو مالدار بھی ہوتا ہے. مالدار کو دیکھ کے غریب صبر کرتا ہے, مالدار شکر کرتا ہے. تو یہ سارا سیٹ اپ ایک ہی ساتھ چلے گا. قیامت کے دن جا کے یہ تقسیم بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گی. چلے بھائی کافی ہو گیا, اللہ عمل کی توفیق دے.